أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے انتہائی شکر ہے اس نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی دین کے اوپر اور دین کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب کی ہے مومن کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت بیان کی گئی ہے کہ مومن ہوشیار ہوتا ہے اپنے زمانے کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے اپنے زمانے کے مسائل کو سمجھتا ہے دشمن اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا اس اعتبار سے یہ پروگرام اس سلسلے کی ایک کوشش ہے کہ مومن ہوشیار ہوں مومنین جانتے ہوں کہ زندگی میں کیا پیش آ رہا ہے ہمارے سامنے چیلنجز کیا ہیں انالیسس کیسے کیا جاتا ہے تجزیہ تحلیل کیسے ہوتا ہے اور تقریباً ہر پروگرام میں ہم نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اوپینین بلڈ کرنے والے لوگ نہیں ہیں یعنی ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے اوپینین بنانے کی کوشش کریں مثلاً ہم یہ کہیں کہ یہ شیعہ قوم کی اوپینین ہے یا آپ لوگ یہ اوپینین بنائیں یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ ایک موضوع کے اندر کتنے زاویے ممکن ہیں کتنے آسپیکٹس اس کے اندر آ سکتے ہیں اور آپ کا کام یہ ہوگا کہ وہ آپ تمام اقوال اور آراء کو سنتے ہوئے اوپینینس کو سنتے ہوئے اپنی اوپینین خود بنانے کی کوشش کریں اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا ہر آدمی کی مختلف جگہوں سے ایفیلیشنز ہوتی ہیں ہر آدمی کے اپنے مختلف جگہوں سے رابطے ہوتے ہیں تو ایک معاملے کے اوپر سب کے لیے ایک اوپینین دینا یہ بہت مشکل کام ہے یہ ایکچولی لیڈرشپ ہوتی ہے اور ہم ہمیشہ ہی کہیں گے کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر لیڈرشپ کریں بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم انالیسس کریں اور ہر گروپ اپنے لیے ایک اوپینین بنائے تو اس خاطر میں اس پلیٹ فارم کو ایک ایجوکیشنل پلیٹ فارم سمجھتا ہوں یعنی اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھئی یہ زاویہ جو پروگرام ہے یہ پولیٹیکل ہے یا کیا اس کی نیچر کیا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ ایک ایجوکیشنل پروگرام ہے یعنی اس کے اندر کوشش یہ کی جائے گی کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ کام کس طریقے سے کیا جاتا ہے انالیسس کیسے کیا جاتا ہے ہمارا کام لوگوں کو اوپینین بنا کر دینا نہیں ہے البتہ اس دوران میں یہ رسک ہوتا ہے کہ آپ تو یہ نہیں چاہتے کہ لوگ آپ سے اوپینین لیں لیکن لوگ اوپینین لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو ایک بنی بنائی چیز مل رہی ہے تو اس کو لے لیا جائے بجائے کہ اس کے اوپر مزید کوشش کی جائے اور اس کو اور زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کی جائے تو لوگ اوپینین لے لیتے ہیں یہ اس کے اندر ایک مشکل آ جاتی ہے لیکن ہم نے یہ رسک لیا ہوا ہے اس کو رسک کیوں کہتے ہیں چونکہ جب ہم ایک اوپینین بنا دیتے ہیں اپنی اوپینین دے دیتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی اوپینین ہمارے خلاف ہو سکتی ہے مخالف سمت میں بھی جا سکتی ہے تو وہ لوگ ناراض ہو سکتے ہیں کہ وہ یہ سوچیں گے کہ ہم ان کی رائے کے مقابلے میں ایک اور رائے کو مارکیٹ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس طریقے سے کئی دفعہ سابقہ میں بھی ہوا ہے اور اس چند ایک دو پروگرامس کے اندر بھی ایسا ہوا کہ ہم نے ایک رائے دی اور کچھ دوست احباب کی جن کی رائے وہ نہیں تھی وہ اس کے اوپر سخت برہم ہوئے خفا ہوئے کہ بھئی آپ نے پبلکلی ہماری رائے کے مقابلے میں ایک رائے کیوں دی اب ہم ان کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھئی ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم رائے دے کر لوگوں کو دے دیں کہ بھئی یہ اب آپ کی رائے ہونی چاہیے ہمارا کام انالیسس کرنا ہے لوگ اپنی رائے خود بنائیں اس دوران میں نے عرض کیا یہ مشکل بھی پیش آتی ہے اچھا اس کا ہم نے بہت شروع میں جب یہ پروگرام شروع کیا تھا تو یہ سوچا تھا کہ ہم ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کے اوپر بات ہی نہیں کریں گے اس کو چھیڑیں گے ہی نہیں ہم صرف انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر بات کریں گے جس کے اندر مثلا لوگوں کے اندر حساسیت کم ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ ہم اس کے اندر آ گئے پاکستان کی سیاست میں بھی اچھا اس کے بعد پھر ہم نے احتیاط کی کہ چلو پاکستان کی سیاست میں تو کودے ہیں لیکن اپنی قوم کے حوالے سے مثلا شیعہ قوم کے حوالے سے کسی سیاسی امور کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے کہ جس میں بعض اوقات حساسیت بھی آ سکتی ہے مختلف گروپس ہو سکتے ہیں انفارچونیٹلی اس کو بھی ہم مینٹین نہیں کر پائے پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے لوکل پالیٹکس اور اپنی شیعہ پالیٹکس کے اوپر بھی چند جملات کہہ دیے اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کچھ لوگ خفا ہوئے کچھ لوگ ناراض ہوئے اور اس کا ہمیں افسوس رہا لیکن سوال یہ تھا کہ کب تک ذکر نہ کیا جائے کب تک انالیسس نہ کیا جائے. تو ابھی تھوڑا سا شوق ہوا میں اس پچھلے پروگرام کے بعد, میں نے کہا ٹھیک ہے میں آئندہ سے اس کو ڈسکس نہیں کروں گا, میں نے بہت بڑی غلطی کی, یہ کیا وہ کیا. لیکن آدمی پھر آخر میں جا کر مجبور ہو جاتا ہے کہ نہیں بالآخر کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا. اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد پھر دوبارہ کچھ لوگ مخالفت کریں گے, پھر کچھ چیزیں کہیں گے, کبھی ہم مجلس میں کچھ بات کہہ دیتے ہیں, پھر ایک مصیبت شروع ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال لگتا ہے کہ یہ زندگی کا فیچر ہے, زندگی کا حصہ ہے کہ آپ نے کہنا ہے اور لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کرنا ہے, اور آپ نے پھر یہ سوچنا ہے کہ نہیں کہوں گا, پھر آپ دوبارہ کہیں گے نہیں چلو پھر کہہ دیتے ہیں, پھر دوبارہ کوئی چیز ہوگی تو ٹھیک ہے اب یہ زندگی کا حصہ بنا رہے گا. بہرحال حتی الامکان ہم کوشش کریں گے کہ ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے کوئی خفا ہو, لیکن ایک موضوع کے مختلف پہلوؤں کو ذکر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ سب کے سامنے واضح رہے کہ معاملہ ہو کیا رہا ہے. یہاں پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم پھر پاکستان سے ہی شروع کرتے ہیں. اب مشکل یہ ہے کہ پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ ہم باہر کی پالیٹکس کو زیادہ ڈسکس کرتے تھے, لیکن اس وقت پاکستان ایک عجیب صورتحال کے اوپر کھڑا ہوا ہے, اور یہ تقریباً ناممکن ہے کہ اس وقت پاکستان کو ڈسکس نہ کیا جائے. ایسا میرے خیال میں ممکن نہیں ہے. اس وقت ہم الیکشن سے تھوڑے فاصلے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, اور ایک میجر چینج اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ شاید پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک پارلیمنٹ اپنی مدت کو آخر تک پوری کر لے گی, اور اس کے بعد ایک الیکشن ہو جائیں گے اگر دو مہینے کے اندر کچھ اور نہ ہوا, اگر ڈیڑھ دو مہینے کے اندر کوئی اور حادثہ نہیں ہوا. تو ابھی یہ پہلی دفعہ ہونے والا ہے کہ اس طریقے سے ہو جائے. اچھا اب اس کے بعد جناب علی جو کچھ ہوگا وہ الیکشنز ہونے ہیں, اور الیکشنز کے اندر ظاہر ہے کہ ہمیشہ کا ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے یا اس کے اندر کچھ نہ کچھ ریگنگ ہو جائے گی, کچھ نہ کچھ چیزیں خراب ہوں گی. پاکستان کے اندر جو الیکٹرل سسٹم بنا ہوا ہے, جو الیکشن کے لیے جو سسٹم بنا ہوا ہے, وہ تقریباً ایسا ہے کہ 100% فری اور فیئر الیکشن ہونا تقریباً ناممکن ہے. اچھا یہ صرف پاکستان نہیں ہے, میرے خیال میں امریکہ میں بھی ناممکن ہے. اگر امریکہ کو کوئی بہت بڑا چیمپئن سمجھتا ہے تو وہ امریکہ میں بھی ناممکن ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز 100% وہ کہیں پر بھی ہو سکیں, تو پاکستان کے الیکٹرل سسٹم کے اندر بھی ایسا نہیں ہوگا. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس طرح سے کہہ دوں کہ جب بھی آپ کوئی پولیٹیکل سسٹم لے کر آتے ہیں, اس پولیٹیکل سسٹم کے پیچھے ایک کلچر ہوتی ہے, اس کلچر کے نتیجے میں سسٹم بنتا ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کلچر کی بیس پر سسٹم بنتا ہے تو ان میں کوآرڈینیشن بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن اگر کلچر نہ ہو اور آپ نے سسٹم امپورٹ کر لیا ہو, اب اس کے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں. مثال کے طور پر فرض فرمائیے کسی علاقے کے اندر لوگ بیل گاڑی استعمال کر رہے تھے, گھوڑا گاڑی استعمال کر رہے تھے ٹریولنگ کے لیے, اور وہ جناب علی ٹھیک ٹھاک شہر چل رہا تھا گھوڑا گاڑی بیل گاڑی گدھا گاڑی کے اوپر, کچھ لوگ گاڑی لے کر آ گئے, گاڑی تو آ گئی لیکن ڈرائیونگ سکھانے کے اسکولز نہیں بنے ہیں, اور ڈرائیونگ لائسنس بھی مفتے میں مل جاتا ہے. اب کیا ہوگا؟ اچھا اب یہ ہوگا کہ یہ جو گاڑیاں آئی ہیں یہ زندگی دوبھر کر دیں گی, یہ جینا دوبھر کر دیں گی. کیوں؟ چونکہ گاڑی تو آ گئی ہے لیکن گاڑی کے پیچھے جو انفراسٹرکچر آنا چاہیے تھا, جو کلچر آنا چاہیے تھا, وہ کلچر نہیں آیا ہے. پاکستان کے اندر لائسنس لینا کتنا آسان ہے وہ آپ سب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے. میرے خیال میں جو روڈ کے اوپر ڈرائیونگ کر رہے ہیں شاید کوئی کیئر کرتا ہو کہ میرے پاس لائسنس ہے بھی یا نہیں ہے, ہے تو ویلڈ ہے یا نہیں ہے, جب میں نے لیا تھا تو کوئی ٹیسٹ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, کسی کو اس کی کوئی بہت زیادہ پرواہ نہیں ہوتی ہے. اور اگر ہم مثال کے طور پر جن کنٹریز میں ڈرائیونگ اور ٹریفک کو انہوں نے ریگولیٹ کیا ہوا ہے وہاں چلے جائیں, تو وہاں پر زندگی کی اچیومنٹس میں سے ایک اچیومنٹ ہوتی ہے کہ بچہ جب جوان ہو تو اس کو لائسنس مل جائے. کام ہوتا ہے باضابطہ, کہ اس کے لیے بہت ٹائم لگانا پڑتا ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پہلے انفراسٹرکچر ہوتا ہے پھر ایک سسٹم آتا ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے پولیٹیکل سسٹم آ گیا ہے, پولیٹیکل سسٹم کے پیچھے جو انفراسٹرکچر آنا چاہیے تھا, کلچر آنا چاہیے تھا, وہ کلچر ابھی نہیں آیا ہے. مثال کے طور پر کلچر کسے کہیں گے ہم؟ مثلا اگر آپ کے پاس ابھی بھی دیہی آبادی ہے, رورل پاپولیشن ہے, اور رورل پاپولیشن کے اندر ابھی تک فیوڈلزم ہے, تو اس فیوڈلزم کے ہوتے ہوئے آپ فری اور فیئر الیکشن کیسے کر سکتے ہیں؟ فیوڈل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں جو 25-30 ہزار کی آبادی ہے وہاں پر ایک زمیندار ہے, اور اس زمیندار کے ہاتھ میں تقریباً سب کچھ ہے. اچھا اب زمیندار کے ہاتھ میں اگر سب کچھ ہے تو اس علاقے کے لوگ فری اور فیئر اپنا ووٹ ڈال کیسے سکتے ہیں؟ یا مثال کے طور پر یہ تو میں نے دیہی آبادی کی بات کی، اب جو ہمارے پاس فینومینا مثلا کراچی جیسے شہر کے اندر ہے وہ یہ کہ شہر تو ہے لیکن یہاں پر ہر روز 30 بندے مر رہے ہیں، اس میں فری اور فیئر الیکشن ہوگا کیسے؟ یعنی عالم ہمارے پاس یہ ہے کہ اب دیکھیے کس طریقے سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، عالم ہمارے پاس یہ ہے کہ کراچی کے اندر پتہ نہیں پاکستانی چینلز ہی کو اگر لے لوں تو 25-30 چینل تو ہوں گے کہ جو مختلف طریقوں سے کراچی کو رپورٹ کر رہے ہوں گے، اور وہ لوگوں سے چلتے پھرتے انٹرویو بھی لیتے ہوں گے کہ مثال کے طور پر آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کیا رائے ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کی زبان غلط چل گئی تو کل بوری میں لاش مل جائے گی اس کی. تو ان چینلز کا کوئی فائدہ ہوا پھر ہمیں؟ بھائی چینلز کا فائدہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں لوگوں کے پاس اوپینین ہے. اوپینین کہنے کے لیے پلیٹ فارم نہیں ہے، ابھی پلیٹ فارم ہے لیکن کہنے کی طاقت ابھی بھی نہیں ہے، کیونکہ کہے گا تو زندہ نہیں رہے گا پھر وہ. یہی مصیبت الیکٹرل پروسیس کے ساتھ آ رہی ہے. آپ نے کہا ہے کہ الیکشن ہوں گے، آپ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن مثال کے طور پر اگر میرے علاقے میں ایک پولیٹیکل پارٹی کی پاور ہے تو کیا میں اتنی جرت کروں گا کہ پولیس اسٹیشن جا کر اس پارٹی کے خلاف ووٹ ڈال کر آ جاؤں زندہ اور اپنے ٹانگوں سے چل کے گھر تک پہنچ جاؤں پھر میں؟ ذرا مشکل ہے کہ مثلا میں چند دنوں تک اس طرح چلتا رہوں گا باہر. یہ مسائل ہیں. تو اب اس کے ہوتے ہوئے فری اور فیئر الیکشن تو تقریباً ناممکن ہے. تو اب ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ زرداری صاحب کی پریزیڈنسی ظاہر رہی، پی 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 کا دور رہا، اور یہ سب کو اندازہ ہے کہ یہ دور بہت کم لوگوں کو پسند آیا ہوگا. یہ تقریباً سب کو پتا ہے کہ یہ دور بہت بہت ہی مائنر کوئی گروپ ہوگا پاپولیشن کا جس کو یہ دور پسند آیا ہوگا. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پی 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 کے اگینسٹ ووٹ ڈال دے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے. پاکستان کے اندر ایفیلیشنس پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر ایفیشنسی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ رول پلے نہیں کر رہی ہوتی. وہ گورنمنٹ کا دور اچھا رہا ہو یا نہ رہا ہو، کچھ پرسنٹیج لوگوں کی ایسی ہوگی جنہوں نے ہر صورت میں پی 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 کو ووٹ دینا ہوگا. لیکن بہرحال یہ دور بہت اچھا دور نہیں رہا ہے. تو اگر فری اور فیئر تو بھول جاؤ، اگر سیمی فری اور فیئر بھی ہو گیا تو پی 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 نے واپس نہیں آنا ہے. اگر نسبتاً آزاد بھی ہو گیا تو پی 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 نے واپس نہیں آنا ہے. اچھا یہ ان کو بھی اچھی طریقے سے پتا ہے، جو پی 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 کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ فری اور فیئر تو خیر نہیں ہوتا، نسبتاً آزاد بھی ہوا تو واپسی کا چانس نہیں ہے. جو گلوبل سرویز ہوئے ہوئے ہمارے پاس انٹرنیشنل ایسوسیشنس اور انسٹیٹیوشنس کے سروے ہوئے ہوئے ہیں وہ تقریباً سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پارٹی نے واپس نہیں آنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کچھ کرنا پڑے گا ورنہ واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے. اور میں اس کے اوپر تبصرہ کروں گا کہ یہاں پارٹی کا انٹرسٹ ایک ہے اور آدمی کا انٹرسٹ ایک اور ہے. یہاں پہ مشکل یہ بنی ہوئی ہے پی 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 کے ساتھ اس وقت کہ پی 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 کا اپنا انٹرسٹ ایک مسئلہ ہے اور زرداری صاحب اور زرداری اینڈ کو کا انٹرسٹ ایک اور مسئلہ ہے. تو پی 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 اس وقت بہت سخت مصیبت میں ہے کہ اس کا لیڈر اپنے انٹرسٹ کے اوپر زیادہ سوچ رہا ہے، پارٹی کے انٹرسٹ پہ کم سوچ رہا ہے. پارٹی کو یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارا کیا ہونے والا ہے، چونکہ یہ بندے خدا تو کہیں بھی چلا جائے گا پھر. تو اس وجہ سے ان کی ایک مجبوری ہے کہ ان کو کچھ کرنا ہے. اچھا اب کچھ کرنے میں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ سامنے والوں کو بھی پتا ہے، سامنے والوں کو بھی پتا ہے. مثال کے طور پر پی 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 جو کچھ کرنے والی ہے وہ مسلم لیگ کو بھی پتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اسی کے چیمپئن ہیں، وہ بھی اپنے باری میں سب کچھ کر چکے ہیں. یہ ٹھیک ہے، مثلا ساری پارٹیز کو پتا ہے کہ بھائی یہ اگر رولنگ پارٹی ہو اور اس کو مینوپلیٹ کرنا ہو الیکشنز کو تو اس کو کیا کرنا ہوتا ہے. تو سامنے والوں کو بھی پتا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہوگا. اب گیم یہ ہے کہ یہ سارے مل کر بیٹھے ہیں تو اب ہونا کیا ہے، اب ہونا کیا ہے؟ اچھا اس دوران میں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں انالیسس کرنے کی کوشش کی، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ روٹین میں پی 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 نے واپس نہیں آنا ہے. پی 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 کو بہت لمبا کام کرنا پڑے گا. ایک بات سمجھ میں آتی ہے، 2-3 مہینے پہلے تک یوں لگ رہا تھا کہ زرداری صاحب کے سوا کوئی واپس آ ہی نہیں سکے گا، کیونکہ وہ گیم کر لیں گے، معاملے کو نپٹا لیں گے اور یہ 100% واپس آ جائیں گے. 2-3 مہینے کے اندر معاملات بہت بگڑ گئے، معاملات بہت بگڑ گئے اور یوں لگا کہ نہیں یہ گیم اتنی آسانی سے نہیں نپٹے گا. اب جب آسانی سے نہیں نپٹے گا تو پی 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 کو بہت بولڈ اسٹیپس لینے پڑ گئے، بہت بولڈ اسٹیپ لینے پڑ گئے. اب میں اس سے پہلے کہ تھوڑا سا اور آگے بڑھوں، اس کے پیچھے ایک اور کانفلکٹ ہے جس کا رزلٹ یہاں پہ ظاہر ہوتا ہے. یعنی ہمارے سامنے ایک سامنے کا جھگڑا ہے، وہ ہے پی 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 اور مثال کے طور پر مسلم لیگ اور مختلف پارٹیز کا جھگڑا، لیکن اس کے پیچھے ایک اور جھگڑا چل رہا ہے. اس جھگڑے کا اثر اس کے اوپر پڑ رہا ہے. پہلے اس جھگڑے کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ وہ کیسے اثر انداز ہو رہا ہے اس کے اوپر. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمارے پاس ملک میں پلیئرز ہیں جو کھلاڑی ہیں اس فیلڈ کے بہت سارے ہیں. پلیئر ظاہر ہے وہ گروپس ہوتے ہیں کہ جو کسی ایک گیم کے اندر بنیادی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت پاکستان کی پولیٹکس میں دو بڑے پلیئرز ہیں, اسٹرانگ پاورفل, باقی سب ان کے آف شوٹس ہیں, باقی سب ان کی چھوٹی چھوٹی برانچز ہیں, لیکن دو پاورفل پلیئر ہیں اس وقت پاکستان کے اندر جو گیم کر رہے ہیں اپنا. ایک ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ, جس کو آپ آرمی بھی کہیے, اسٹیبلشمنٹ بھی کہیے, جو کہنا ہے آپ کہتے رہیے, ٹھیک ہے. یہ ایک پلیئر ہے, بہت اسٹرانگ پلیئر ہے, یہ اپنا کام کرنا جانتا ہے, بہت اچھا ماہر طریقے سے کام کرتا ہے مہارت کے ساتھ. دوسرا بہت بڑا پلیئر ہے جو امریکہ ہے, امریکہ اپنا کام جانتا ہے, اس کو پتا ہے میں نے کیسے کام کرنا ہے. ان سب کے اپنے اپنے انسٹرومنٹس ہیں, ان سب کے اپنے اپنے میتھڈس ہیں, ان سب کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہے, ان کے اپنے اپنے پلیئرز ہیں, تو ان سب کو پتا ہے. یہ دو اصل ہیں یہاں پر جنہوں نے کام کرنا ہے. مدتوں تک ان دونوں کے درمیان اچھی کوآرڈینیشن رہی ہے, مدتوں تک ان کے درمیان کوآرڈینیشن بہت اچھی رہی ہے. مثلا فوج کو اچھی طرح پتہ ہے امریکہ سے ڈیل کیسے کرنا ہے, امریکہ کو بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ فوج سے کیسے ڈیل کرنا ہے. جو آئیڈیل جگہ رہی ان کی کوآرڈینیشن کی وہ افغان جنگ تھی, جس میں دونوں بہت اچھے طریقے سے مل کر اپنا کام کر رہے تھے اور معاملہ چل رہا تھا. اچھا یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے سیاست میں کہ کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا, یہاں صرف مفادات ہوتے ہیں جو دوستی بناتے ہیں یا دشمنی بناتے ہیں, ورنہ کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا. بس ہم یہ سوچیں کہ امریکہ اور آرمی ہمیشہ دوست رہیں گے, نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. جب تک چلے گا چلے گا, نہیں چلے گا تو بگڑ جائے گا معاملہ. افغان جنگ میں خوب چلا, دونوں نے مل کے کام کیا, ٹھیک ٹھاک طریقے سے کام چلتا رہا, بعد میں جا کے بگڑ گئی بات, بعد میں مفادات تبدیل ہو گئے, مفادات تبدیل ہو گئے تو گیم خراب ہو گیا. اچھا اب جب گیم خراب ہوا تو وہ جو آخری مووز تھیں وہ یہ تھیں کہ آرمی کو تھوڑا سا امریکہ نے کارنر کر لیا, آرمی کو انہوں نے کارنر کر لیا. وہ کس طریقے سے؟ زرداری صاحب کا آنا, زرداری صاحب جو تشریف لائے تو وہ کم از کم زرداری صاحب پرو آرمی نہیں ہے. اگر نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان کوئی مقابلہ کیا جائے تو ہم پوچھیں کون پرو آرمی ہے, آرمی کا بندہ کون سا ہے, تو زرداری صاحب آرمی کے بندے نہیں ہیں. نواز شریف صاحب نے ان کے بارے میں تو بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ آرمی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, اچھا چل سکتے ہیں, لیکن زرداری صاحب کم از کم آرمی کے بندے نہیں ہیں. اچھا یہ تقریباً طے شدہ ہے کہ زرداری صاحب اوپر سے لائے گئے تھے, نیچے سے بنے نہیں بنے تھے, حتیٰ پی 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 نے بھی نہیں بنایا تھا. اگر آپ کو یاد ہو ہم چار سال پہلے جب ان چیزوں کا انالیسس کرتے تھے تو ہم جانتے تھے کہ پی 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 نے بھی ان کو نہیں بنایا تھا. تو یہ آئے وہیں سے تھے اور انہوں نے چار سال کے اندر آرمی کو ٹھیک ٹھاک کارنر کروا دیا. جو پیک آف دا ایونٹس تھا وہ اسامہ بن لادن کا کیس تھا کہ جس کے اندر آرمی کی ٹھیک ٹھاک انسلٹ بھی ہوئی, امریکہ اندر گھس کر آیا. پریکٹیکلی امریکہ اس وقت جنگ کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ. ہمارے ساتھ ایک ایشو یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کور آف دا ایشو, ایک کور ہوتا ہے اور ایک اس کے اطراف میں حاشیے ہوتے ہیں جس کو پیرافریز کہتے ہیں. بعض اوقات حاشیے کو تبدیل کرنے سے کور کو چھپا دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اس گلاس کی ایک حقیقت ہے کہ یہ پانی رکھنے کے لیے بنا ہے, تو ممکن ہے اس کے اندر پانی ہو, ممکن ہے نہ ہو. آپ اس کو کچھ اس طرح سجا بنا دیں کہ لوگ یہ بھول جائیں کہ یہ پانی بننے کے لیے, پانی رکھنے کے لیے بنا تھا. ہمارے پاس ایک ایشو ہے, اگر ایک ملک دوسرے ملک کے اندر گھس جائے اور اپنے آپریشنز کر رہا ہو تو ٹیکنیکلی یہ جنگ ہے, ٹیکنیکلی یہ جنگ ہے. اچھا ابھی ایک جنگ وہ ہوتی ہے جس میں آرمی اندر جاتی ہے, موو کرتی ہے, اپنے کام کو کرتی ہے, یہ تو کنفرم جنگ ہے. ایک دفعہ ڈرون اندر جاتا ہے, اپنے کام کو کرتا ہے, دوسرے کے ٹارگٹس کو آبجیکٹو بناتا ہے, اس کو کل کرتا ہے, اس کو ختم کرتا ہے, یہ جنگ نہیں ہے کیا؟ پریکٹیکلی یہ جنگ ہے. تو اس وقت امریکہ براہ راست جنگ میں ہے پاکستان کے ساتھ, لیکن کیا ہے کہ انہوں نے حاشیے کو تبدیل کیا ہوا ہے. حاشیہ کیا تبدیل کیا ہے؟ آرمی نہیں اتاری ہے, ریموٹ کنٹرول ڈرونز اتارے ہوئے ہیں, جہاز اتارے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے کنونشنل جو میتھڈ ہے سوچنے کا وہ کہتا ہے یہ جنگ نہیں ہے, پریکٹیکلی جنگ ہے یہ, اب جنگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ. اچھا اس کے بعد پریکٹیکل جنگ اس وقت ہو گئی جب اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے اندر آ گئے. تو بھائی اب اس میں اور جنگ میں بچا کیا ہے سوائے یہ کہ آپ نے علاقے کو فتح نہیں کیا ہے. جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر جاتے ہیں, علاقے کو فتح کرتے ہیں, بعض اوقات وہیں بیٹھ جاتے ہیں, بعض اوقات فتح نہیں کرتے, اندر جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں. مثلا کارگل جنگ تھی یا نہیں تھی؟ کارگل جنگ تھی, آپ اندر گئے پھر واپس بھی آ گئے تھے آپ, لیکن جنگ کہلاتی ہے. تو امریکہ جنگ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ ہمارے خیال میں جنگ کر رہا ہے. آرمی اور امریکہ کے درمیان بہرحال اس وقت ایک جنگ ہے جس کو کوئی بھی جنگ نہیں کہنا چاہتا, نہ آرمی کہنا چاہتی ہے اپنی مفادات کی وجہ سے, نہ امریکہ کہنا چاہتا ہے اپنے مفادات کی وجہ سے, لیکن بہرحال معاملہ بہت خراب ہوا ہوا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ امریکہ کامیاب ہوا زرداری صاحب کو لا کر، آرمی کو انہوں نے ٹھیک ٹھاک کارنر کر لیا، آرمی کو ٹھیک ٹھاک بدنام بھی کر لیا انہوں نے، اس میں پروپیگنڈا ان کا ٹھیک ٹھاک کام کرتا رہا، اور آرمی کا جو پرانا طریقہ کار تھا 50-60 سال کا حکومت چلانے کا، وہ ایسا تھا کہ بہت سارے لوگ اس سے ناخوش تھے، تو ان کو موقع بھی مل گیا کہ ٹھیک ہے کچھ باتیں کریں ان کے سامنے، اور اس طریقے سے آرمی کو تھوڑا سا کارنر کرنا پڑا۔ اچھا، اب آرمی کو ایک بات پتا ہے، اگر زرداری صاحب مزید 4 سال رہتے ہیں تو پھر کیا ہونے والا ہے، اس کا ان کو بہت خطرہ ہے کہ نہیں یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا کہ 3 مہینے پہلے تقریباً ایسا لگ رہا تھا کہ زرداری صاحب جیت گئے ہیں، اگلے سالوں میں بھی وہی ہوں گے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ ہاں آرمی نے یہ تجزیہ کیا ہوگا کہ اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ورنہ ہمارا کام جو ہے وہ بہت خراب ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کچھ چیزوں کو موو کیا، اور زرداری صاحب کو یہ اندازہ ہوا کہ نہیں میں اتنی آسانی سے اس کام کو نہیں جیت پاؤں گا۔ اب یہ تھا کہ دونوں بڑے پلیئرز کو اپنے آخری حربوں کو استعمال کرنا ہے چند مہینوں کے اندر، ان چند مہینوں کے اندر۔ اب ہم یہاں پہ ذرا سا رکتے ہیں اور سوچتے ہیں طاہر القادری صاحب کیا کیس ہیں یہاں پر۔ یہ جو طاہر القادری صاحب بیچ میں آئے اور تقریباً وہ جو کمپیوٹر کی اصطلاح میں کہتے ہیں پاپ اپ، تو ایک دم سے ابھر کے، یعنی آؤٹ آف نتھنگ، یعنی ایک دم سے کہیں یوں اوپر آئے، ایک ونڈو کھل گئی طاہر القادری کنٹینر فلاں فلوں، تو یہ کیا سین ہے پھر اس کے اندر۔ اب ہمارے پاس دو آپشنز ہیں، ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، چونکہ ہم نے کہا یہ ایجوکیشنل پروگرام ہے، جب آپ انالیسس کرنے لگتے ہیں تو آپ کو ایک بلڈنگ کھڑی کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، اس بلڈنگ کے اندر ہر پیس کی اپنی جگہ بالکل صحیح ہونی چاہیے۔ مثلا اگر آپ نے بلڈنگ صحیح کھڑی کی ہے تو دروازہ اپنی جگہ پہ جانا چاہیے، کھڑکی اپنی جگہ پہ جانی چاہیے، لفٹ اگر لگنی ہے تو اس کی جگہ صحیح ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مین گیم امریکہ اور آرمی کا ہے، تو آپ کو فوراً طے کرنا پڑے گا طاہر القادری کی پوزیشن کیا ہے، امریکہ کا ہے، آرمی کا ہے، یہ تھرڈ پرسن ہے، کسی کا بھی نہیں ہے، کیا اوپینین ہے اس کے اندر۔ اور اگر آپ صحیح اوپینین نہیں دے پائے، اس کا مطلب ہے آپ کا انالیسس صحیح انالیسس نہیں ہے، آپ کو اپنی بلڈنگ فوراً چینج کر لینی چاہیے، آپ نے جو بلڈنگ کھڑی کی ہے وہ بلڈنگ صحیح بلڈنگ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان دو بڑے پلیئر سے ہو رہا ہے، تو یہ نہیں سوچ پائیں گے کہ طاہر القادری صاحب تھرڈ پارٹی کے ہیں۔ اگر یہ دونوں مین پلیئرز ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ مین پلیئرز نہیں ہیں، ان کے علاوہ بہت سارا گراؤنڈ باقی ہے، اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ نہیں یہ دو مین پلیئرز ہیں، اس کے علاوہ گراؤنڈ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم گراؤنڈ ہے۔ اب ہم اس کا انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے کہ طاہر القادری صاحب کو کہاں فٹ کرنا ہے، آیا ان کو آرمی کے ساتھ فٹ کرنا ہے، یا ان کو امریکہ کے ساتھ فٹ کرنا ہے، یا یہ کہنا ہے کہ نہیں انالیسس خراب ہے، تھرڈ پرسن ہے یہ۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد محمد۔ اچھا، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بالکل تھرڈ پرسن ہے، نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ لاہور سے چلے اسلام آباد تک پہنچ جائے کچھ نہیں ہوا، یہ نہیں ہو سکتا، یا اس کا ہے یا اس کا ہے، ورنہ یہاں سے وہاں تک آ جائے اور کوئی کچھ نہیں کرتا اس کو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اور میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں اس ملک کو، اس ملک کے اندر اگر میں آپ کے سامنے یہ کچھ کہہ رہا ہوں تو کوئی اوپر سے پہلے سوچ رہا ہوگا کہ اس کو بولنے دو ورنہ میں نہیں بول پاؤں گا، ورنہ مجھے اس کی سزا اٹھانی پڑ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں سوچ پائیں گے کہ دونوں مین پلیئرز تماشا دیکھتے تھے، ایک تھرڈ پرسن آیا، اس نے چند ہفتوں کے اندر اتنی ڈھیر ساری پبلک کو جمع کیا، لاہور سے چلا اسلام آباد تک آ گیا، اس کو کچھ نہیں ہوا، اور وہ اسلام آباد اتنے دنوں تک بیٹھا رہا اور اس کے بعد خاموشی سے باہر چلا گیا، اور یہ سب کا سب وہ دونوں پلیئر جو تھے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتے رہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ بظاہر ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ گیم ممکن نہیں ہے یہاں پر، کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں کہنا پڑے گا کوئی ایڈجسٹمنٹ کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے۔ اچھا، وہ جو اینڈ ہوا وہ تو پھر بہت ہی خطرناک ہو گیا، ورنہ اس ٹائپ کو اگر، یعنی اگر میں یہ سوچوں کہ دونوں میں سے کسی پلیئر کی سپورٹ نہیں تھی، تو اتنا اس طریقے سے اس کو اینڈ ہونا ہی نہیں تھا، پھر تو یہاں پہ بہت بڑا بلڈ شیڈ ہو جانا چاہیے تھا، پھر یہاں پہ خون بہت بہنا تھا۔ اگر یہ کسی تھرڈ پارٹی کی کارروائی ہوتی جو ایک شہر سے نکلتا، دونوں کو رونتا ہوا وہاں تک چلا جاتا، وہاں پہ جا کے اپنے جھنڈے گاڑ دیتا اتنے ہزار لوگوں کو لے کر، دسیوں ہزار لوگوں کو، تو یہاں تو بہت خون بہ جانا چاہیے تھا پھر یہاں پہ، اور یہاں کچھ نہیں ہوا ہے۔ اسے کہتے ہیں تقریباً کسی کو خراش بھی نہیں آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ اور ڈرامہ بھی ہو چکا ہوگا۔ اچھا، اب کس کے بارے میں زیادہ گمان ہے کہ یہ کس کی پارٹی کا بندہ ہو سکتا ہے؟ ایک بہت لمبا انالیسس ہے جس کے اوپر پرسنلی میں نے جب کام کیا تو تقریباً مجھے 2 گھنٹہ لگا تھا. میں نے جب پرسنلی اس کے اوپر سوچنا کی کوشش کی تو مجھے 2 گھنٹہ لگا تھا اس کو انالیسس کرنے میں کہ فائنلی مجھے کس کی طرف بھیجنا ہے ان کو, تھرڈ پرسن امریکہ کی پارٹی ہے یا زرداری صاحب کی پارٹی ہے. میں اپنے انالیسس میں اس پر پہنچا تھا کہ یہ زرداری صاحب کی پارٹی ہے, یہ امریکہ کی پارٹی نہیں ہے. سوری میں تھوڑا سا کنفیوز کر گیا آپ کو, میں دوبارہ اس کو بولتا ہوں. ہمارے پاس 2 پارٹیز تھیں, امریکہ اور آرمی. تو ہم تھرڈ پرسن رکھیں, آرمی کا رکھیں یا امریکہ کا رکھیں, تو میں یہ کہہ پا رہا ہوں کہ یہ امریکہ اور زرداری صاحب کی پارٹی ہے, یہ آرمی کی پارٹی نہیں ہے. میں اپنے طور پہ یہ سمجھ پا رہا ہوں. اچھا, اس میں بہت ساری بہت لمبی داستانیں ہیں کہ کیوں اس طریقے سے کہ ہم یہ سوچ پا رہے ہیں. اس طرف کے بھی موقف بہت اسٹرانگ ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ نہیں یہ آرمی کا ایشو ہے. اس سے پہلے کہ آگے جاؤں ایک اور بات سنتے جائیے گا. ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ کس کا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے اس کو پیسہ دیا ہوگا کہ تم یہ کام کرو, جو بہت ہی قرون وسطی کا معاملہ تھا. یعنی وہ بہت پرانا زمانہ تھا جب کسی کو پیسے دے کر کہا جاتا تھا تم اتنے پیسے لے لو, اتنے بنگلے بنا لینا, اتنی زمینیں لے لینا, اتنے بینک بیلنس لے لینا, تم یہ کام کر دو. اب کوئی یہ کام نہیں کرتا ہے, اب بہت ہی چھوٹے لیول پر یہ کام کیا جاتا ہے. اب جو کام کیا جاتا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس آدمی کے اندر پوٹینشیل ہے کام کرنے کا. اگر پوٹینشیل ہے تو اس کے سامنے سے راستے کو صاف کرو, وہ خود قربتاً اللہ وہی کرے گا جو ہم چاہتے ہیں. ابھی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اس کے سامنے کا راستہ صاف کس نے کیا ہے, امریکہ نے کیا ہے یا آرمی نے کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مثلا انہوں نے طاہر القادری صاحب کو پیسے دیے ہوں گے کہ طاہر القادری صاحب آپ یہ کریں, تو آپ یہ کہیں کہ مثلا میں ان کو جانتا ہوں, وہ یہ ہیں, وہ ہیں. یہ سب باتیں اس طرح سے نہیں ہیں. یہاں پہ بہت سادہ سا طریقہ کار یہ ہوگا کہ کسی بڑی پارٹی نے ان کو آگے دھکیلا ہوگا, اور یہ ان کی وہ جس نے دھکیلا ہوگا وہ بھی بہت سائنٹیفک طریقے سے دھکیلا ہوگا. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کو عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, یہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارا انالیسس کا. ایک سائنس ہے, پولیٹیکل سائنس اور سائیکالوجی کا مرجر, پولیٹیکل سائنس اور سائیکالوجی کا ایک مرجر ہے جس کو ہم پولیٹیکل سائیکالوجی کہتے ہیں, یعنی سیاسی نفسیات. سیاسی نفسیات میں یہ کرتے ہیں کہ سیاست دانوں کا پروفائل بناتے ہیں. ایک پروفائل یہ بنتا ہے مثلا سیاست دان کا کہ بھائی اس کے پاس زمینیں کتنی ہیں, اس کے پاس پیسہ کتنا ہے, اس کے لنکس کیا ہیں. ایک پروفائل یہ بنتا ہے کہ اس کی نفسیات کیسی ہے, کیا کریں اس کے ساتھ تو یہ چلائے گا, کیا کریں تو خاموش بیٹھ جائے گا, کیا کریں تو روڈ پہ آئے گا, کیا کریں تو گھر میں جائے گا. ایک پروفائل بن جاتا ہے. اچھا, ہم سب لوگ اپنی زندگی میں اس پروفائل کو انآفیشلی اپنے اطراف کے لوگوں کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جو لوگ فیملی کی پولیٹکس کے ماہر ہوتے ہیں وہ یہ کام بہت زبردست طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. مثلا فلاں خاتون کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اگر اس کے سامنے یہ جملہ بولا نا تو بہت چلائے گی, اور جب چلائے گی تو ذلیل ہو جائے گی, تو وہ جان بوجھ کر بول دے گی تاکہ وہ ذلیل ہو جائے. ٹھیک ہے نا, تو یہ سائنس ہم لوگ فیملی کے لیول کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ اس کو پولیٹکس کے اندر سوچیں کہ وہ جو گیم پلیئرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ تمام سیاستدانوں کا, تمام پلیئرز کا سائیکولوجیکل پروفائل بنا کے رکھ لیں گے کہ اس پلیئر کو کس طریقے سے ڈیل کریں تو یہ روڈ پہ آ جائے گا, اور کون سے پلیئر کو نہ کریں تو روڈ پہ کبھی بھی نہیں آئے گا. اس کے بعد ان کو پیسہ نہیں دینا ہوتا, وہ کرنا ہوتا ہے جس سے یہ روڈ پر آ جائے گا. اچھا, اس کے لیے یہ بہت آسان کام یہ ہے کہ اس کے حامیوں کے اندر 2-4 لوگ اپنے بندے ڈال دو جو اس کے بڑے معتقد ہوں گے لیکن کام دوسروں کے لیے کر رہے ہوں گے. ہاں, اس کو پیسہ دیا جا سکتا ہے, اس کو پیسہ دیا جا سکتا ہے, ان بندوں کو 2-4 لوگ اطراف میں ہوں گے, وہ کسی اور سے لنک میں ہوں گے. وہ کیا کریں گے, اس پرسنالٹی کے سامنے اس طرح سے چیزوں کو پیش کریں گے کہ وہ کنفرم ریئیکشن وہی دے گا جو پیچھے والا چاہ رہا تھا. تو اب مثال کے طور پر آرمی ہو یا امریکہ ہو, وہ کیا کریں گے کہ طاہر القادری صاحب کے اطراف میں کچھ لوگوں کو پھیلا کے رکھیں گے. وہ جو لوگ ہوں گے وہ کسی خاص ٹائم پر طاہر القادری صاحب کے سامنے ایسا سیناریو پیش کریں گے اس نفسیات کے عمل کو جاننے کی وجہ سے کہ طاہر القادری صاحب کریں گے وہی جو وہ چاہ رہے ہوں گے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا چلوں. ہم مثال کے طور پر شیعہ قوم ہیں, اگر کوئی ہم سے کھیلنے کی کوشش کرے تو وہ کیا کرے گا, اگر کوئی بہت بڑا پلیئر ہم سے کھیلنے کی کوشش کرے تو وہ کیا کرے گا, وہ شیعہ قوم کا پروفائل تیار کرے گا کہ شیعہ قوم روڈ پہ کب آتی ہے, شیعہ قوم روڈ پہ کب آتی ہے. جب اس کو پاکستان کی روڈ پر یا قوم کو لانا ہوگا تو ہمیں اس مشکل میں ڈال دے گا. کیوں, اس کو پتا ہے اس کے بعد شیعہ روڈ پہ آئیں گے, اس کے بعد ہم روڈ پہ آئیں گے. جب روڈ پہ آئیں گے تو اس نے ہمیں پیسے دے کے روڈ پہ گھسیٹا تھا, نہیں پیسے دے کے روڈ پہ نہیں گھسیٹا تھا, اس نے وہ کام کیا جس کے نتیجے میں ہمیں روڈ پہ آنا ہوگا. اس کو ہم کہہ رہے ہیں سائیکولوجیکل پروفائل تیار کر لینا. اور یہ کام دنیا کے اندر مہارتوں کے ساتھ ہوتا ہے. میں بتا رہا ہوں اس کے اندر پوسٹ پی ایچ ڈی کے لیول پر یونیورسٹیز میں کام ہو رہا ہے, بہت آسان کام, بہت آسانی سے یہ کام کیا جا سکتا ہے. تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آرمی نے طاہر القادری صاحب کو خرید لیا ہوگا یا امریکہ نے خرید لیا ہوگا, نہیں, ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ یوز کس نے کیا ہوگا اور کس طریقے سے اس نے یوز کیا ہوگا, تھوڑی سی میں نے جھلک آپ کو بتائی. تو مجھے جو سمجھ میں آیا وہ یہ کہ ان کا یہاں پر آنا مجھے نہیں لگا کہ آرمی کی طرف سے ہوا ہو, چونکہ انہوں نے جتنے بھی ووٹرز کو اکھاڑ پچھاڑ کیے وہ زیادہ تر پرو آرمی گروپ کے ووٹرز ہیں جن کے ساتھ اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے. مثال کے طور پر طاہر القادری صاحب اچانک میدان کے اندر کودے, کیا انہوں نے پی 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 کے ووٹ بینک کو خراب کیا ہے؟ پی 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 کا ووٹ بینک وہاں پہ ہے ہی نہیں جس کو وہ خراب کریں گے. وہ جو ڈومین ہے وہ نواز شریف کا ووٹ بینک ہے جس کو وہ خراب کر رہے ہوں گے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ طاہر القادری صاحب نے اگر کسی ووٹ بینک کو خراب کیا ہے تو وہ نواز شریف کا ووٹ بینک ہے, اور اسی طریقے سے اگر انہوں نے کسی کا ووٹ بینک خراب کیا ہے تو وہ اسلامسٹ پارٹیز کا ووٹ بینک ہے, جو پرو اسلام مذہبی جماعتیں ہیں ان کا ووٹ بینک ہے جس کو وہ خراب کرنے میں کامیاب رہے ہوں گے. اچھا, اس کا ایک چھوٹا سا مسئلہ اور اگر ہم سوچیں تو انہوں نے اتنی ڈھیر ساری باتیں کی, میں بہت زیادہ فالو نہیں کر پایا ہوں, ایک ایک اسپیچ کے آخر آخر تک میں نے نہیں سنا, لیکن میں نے کئی لوگوں سے یہ پوچھا کہ کوئی بیان انہوں نے سبسٹینشل امریکہ کے خلاف دیا ہے کیا؟ میں نے نہیں سنا. دوستوں سے بھی پوچھا کہ بھائی تم نے اگر زیادہ فالو کیا تو مجھے بتاؤ, تو انہوں نے بھی مجھے کہا کہ نہیں ہم نے نہیں سنا ان سے. اچھا, اگر کوئی واقعاً پاکستان کے اوپر کرٹیسزم کرنا چاہے تو کیا وہ نہیں سمجھتا کہ اس کو امریکہ کے اوپر بولنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی مصیبتیں ہیں اس کی بنیاد کہاں سے نکل رہی ہے؟ تو بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ امریکہ سے نکل رہی ہے. تو اگر کوئی ایک آدمی اتنی بڑی ریلی کر رہا ہے, اتنا بڑا پروگرام لے کے چل رہا ہے اور وہ ایک لفظ نہیں بولتا ہے امریکہ کے خلاف یا سبسٹینشل کوئی بات نہیں کرتا ہے, تو مجھے کچھ نہ کچھ خدشہ لگتا ہے کہ نہیں, یہ کام جو ہے وہ تھوڑا صحیح پیمانے کے اوپر انجام نہیں پا رہا. تو یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جو ابھی تک میرا انالیسس ہے وہ یہ کہ یہ پرو امریکن ایک لابی ہے جس نے طاہر القادری صاحب کو یہاں پہ گھسیٹا ہے, اور انہوں نے گھسیٹنے کے بعد جو کچھ کام کیا ہے وہ اس ووٹ بینک کی تباہی ہے جو جس کے جیتنے کا امکان بڑھ گیا تھا. ابھی جو آپ کے پاس سرویز ہیں ان سب کے اندر اس وقت مسلم لیگ سب سے آگے ہے ووٹ اکاؤنٹ کے اندر, اس کے جیتنے کا امکان سب سے آگے ہے. تو اس کے خلاف ایک باضابطہ بڑی کوشش کی گئی کہ اس کا ووٹ بینک کسی طریقے سے ڈسٹرب ہو جائے اور ان کا جیتنے کا امکان کسی طریقے سے بڑھنے کی طرف جائے. اور آخر میں جس طرح سے باتیں ختم ہو گئیں وہ تو پوری دنیا کے لیے حیران کن تھا کہ بھئی آپ نے یہ کچھ کہا وہ کچھ کہا اور اس کے بعد دو دن کے بعد معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا اور سب کے سب جو ہے وہ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے. اچھا, اس دوران میں ذرا سا رک کر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ کوشچن بار بار آیا اس زمانے کے اندر کہ شیعہ ساتھ دیں یا نہ دیں, شیعہ ساتھ دیں یا نہ دیں. اور ظاہر ہے کہ ایم ڈبلیو ایم نے اس موقع پر طاہر القادری صاحب کے ساتھ اپنی حمایت کا اعلان بھی کیا. میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے, اب میں پھر کہتا ہوں, میں میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ کی اوپینین یہ ہو جانی چاہیے, میں قطعاً نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ کام کریں, لیکن اتنا ضرور چاہتا ہوں کہ مختلف اوپینینز آپ کے سامنے آئیں. ایک اوپینین یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہوا, شیعوں کو اصلا بالکل ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا چونکہ پرو امریکن لابی تھی, اور اس وقت تک لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ پرو امریکن لابی ہے, اور اس وقت یوں نظر آ رہا تھا کہ ایک انقلابی تحریک ہے. بہرحال لوگوں نے بعد میں کہا کہ نہیں, یہ قطعاً نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ کو اس سے بالکل علیحدہ رہنا چاہیے تھا, اس کے جیتنے کا کوئی امکان نہیں تھا, آپ کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے کہ آپ پرو امریکن لابی کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اچھا, دوسرے کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, ہم اگر ملک کے اندر کوئی انقلاب کی بات کرتا ہے, نظام تبدیل کرنے کی بات کرتا ہے, تو ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے بالکل انڈیفرنٹ ہو کر بیٹھے رہیں, ہم لا تعلق ہو کر بیٹھے رہیں, ہمیں اس کا ساتھ دے دینا چاہیے. اور اگر وہ اسلام کی بنیاد پر بھی بات کرتا ہے تو پھر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, ممکن ہے تیسری اوپینین ایک آئے, وہ یہ کہے کہ بھائی طاہر القادری آدمی بھی اچھا آدمی ہے, اس کی باتوں میں وزن ہے, لاجیکل آدمی ہے, اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی بہت پازیٹو رہا ہے, شیعوں کے لیے بہرحال اتنا خراب بیک گراؤنڈ نہیں رہا ہے ان کا. البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں کہ بہت کم پاکستانی اس بات پہ توجہ دے پا رہے ہیں کہ طاہر القادری صاحب نے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے شیعوں کے خلاف تقریباً 20-25 تقریریں دبا کے کی ہیں. وہ انگلینڈ میں انہوں نے کچھ چینلز کے اوپر کچھ چیزیں دیکھیں جس سے بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے, تو 20-25 تقریریں خوب انہوں نے شیعوں کے خلاف زبردست طریقے سے کیں, اور باقاعدہ ٹیلی ویژن پہ آ کر کہا کہ میں نے فلاں چینل کو یہ کہتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت غصہ آیا, اور میں نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں کہ پھر کیا ہونا چاہیے. تو پھر انہوں نے اس طرح سے 20-25 تقریریں بڑی دھواں دار کیں. البتہ بعد میں جا کر انہوں نے پرائیویٹ سیشنز کے اندر معافی بھی مانگی، معذرت بھی کی. میں ابھی کچھ وقت پہلے لاہور گیا تھا تو وہاں پر ایک بہت اسٹرانگ شیعہ گروپ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ کل وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے، غلط ہو گیا ہم سے، ہم نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم مجبوری میں کرنا پڑا ہمیں. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ عجیب جرم ہے کہ جرم آپ نے کھلے عام کیا اور معافی آپ جو ہے وہ چھپے چھپے مانگ کر آپ معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے جرم کھلے عام کیا تھا تو معافی بھی کھلے عام مانگو. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اس طرح سے کر لیا اور اس کے بعد آپ اندر معاملے کو ختم کر لیا. بر یہ ایپیسوڈ بھی ہے ان کی زندگی کا، ایک ڈیڑھ سال وہ چلا ہے، اس کے بعد وہ بہرحال انہوں نے معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی. جس چینل کے خلاف وہ بولتے رہے اس کو بھی فون کر کے کہا کہ آپ کب تک ہمیں سنسار کرتے رہیں گے، اور پھر دوسرے شیعہ اداروں کے پاس جا کر ان سے کہا کہ بھائی معاملے کو رفع دفع کرتے ہیں، اب ہمارا معاملہ ختم ہو جانا چاہیے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ شاید اس طریقے سے ختم نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو پبلکلی ان کو اپولوجائز کر لینا چاہیے تھا اگر یہ واقعا اس کے اندر سنسیئر ہوتے. تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ کہ ان کی شخصیت اچھی شخصیت ہے اس لیے ساتھ دینا چاہیے. تو میں نے کہا کہ یہ ایپیسوڈ بھی بتاتا چلوں کہ یہ حصہ بھی ہے ان کی شخصیت کے اندر. آخر میں جا کر میں نے عرض کیا، میری اوپینین یہ بنتی ہے کہ نہیں صاحب، یہ پرو امریکن ایک لابی ہے جس نے ان کو گھسیٹا ہے، ان کو لے کر آئے، انہوں نے اپنا کام کیا ہے. اچھا، اس میں ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور ایسا کام دوبارہ نہیں کر سکتا، کوئی اور اگر یہ کرنا چاہے تو وہ نہیں کر پائے گا. وہ دیکھیے اس طریقے سے ہے کہ مثلا فرض کیجئے مصر کے اندر ایک انقلاب بن رہا تھا، امریکہ نے ایک آرٹیفیشل انقلاب رونما کر دیا تاکہ اصلی انقلاب نہ آ جائے گا، تاکہ کہیں اصلی انقلاب نہ آئے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کے ذریعے سے یہ کام کروا دیا گیا ہے تاکہ اگر کوئی اس ٹائپ کا کرنے کی کوشش کرے تو پہلے سے یہ کام بندام ہو چکا ہو. یعنی اب تقریباً کنفرم ہے کہ اگر پھر کوئی یہ کام کرنے کی کوشش کرے کہ میں اسلام آباد تک ریلی لے کے جاؤں گا، وہاں میں تبدیلی لاؤں گا، اب پبلک اس کے بارے میں ایک اور طرح سے دیکھے گی. اور اگر یہ نہ ہوتا تو یہ آپشن تھا موجود ابھی، تو اس کو کسی اور طرح سے دیکھا جاتا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ اگر کوئی واقعی ایسی تحریک بننا ممکن ہو تو وہ پہلے سے بدنام ہو جائے اور اس طریقہ کار کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے. بہرحال طاہر القادری صاحب نے جو کچھ کیا اس کے نتیجے میں کوئی بہت سبسٹینشل چینج میرا اپنے خیال ہے کہ ایجاد نہیں ہو پائی ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ کوئی سبسٹینشل چینج ایجاد نہیں ہو پائی، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کے جو ڈیمیجز تھے وہ کوئی اتنے فیٹل ڈیمیجز نہیں ہیں. پاکستان کے اندر کوئی بہت بڑا چینج ان کے اس کام کے نتیجے میں نہیں ہوا ہوگا. ہاں یہ افسوسناک کام ہوا کہ یہ جو پروسیجر تھا اس طرح کی ایک انقلابی موومنٹ، اس کی تھوڑی بدنامی ہو گئی ہے، اس کی بدنامی ہو گئی ہے، اور لوگ اگلی دفعہ میں اتنی آسانی سے اس بات کا ساتھ نہیں دے پائیں گے. بہرحال درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب یہ تو بہرحال انتخابات کے حوالے سے ہے. اب اس کے انتخابات کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ جو چل رہا ہے وہ کراچی کا مسئلہ ہے. کراچی ظاہر پاکستان کا ہب، اور کراچی میں تقریباً 2.25 کروڑ افراد زندگی گزار رہے ہیں، اور یہاں پر لگ بھگ تیس افراد روزانہ ٹارگیٹ کلنگ کا شکار ہو رہے ہیں. باقی کتنے مر رہے ہیں سائٹ میں رابری کے اندر، ڈکیتی کے اندر، یہ وہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے. ابھی جو ٹارگیٹڈ کلنگ ہے وہ تقریباً آن ایوریج روزانہ 10 کے اوپر، میں نے 30 اوور آل مرنے والوں کی تعداد ہے، ٹارگیٹ کلنگ میں 10 افراد ایوریج کے اندر آ رہے ہیں. ٹارگیٹ کلنگ میں ایوریج میں 10 افراد آتے ہیں. تو یہ جو کراچی کی صورتحال ہے اب اس کا کیا ہونا ہے، اور یہاں پر صورتحال جائے گی کس طرف؟ اچھا، ظاہر ہے کراچی کے اندر جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے ایم کیو ایم کے اوپر کہ ایم کیو ایم کا کیا ہونا ہے. تو اس کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے اس کے نتیجے میں کراچی بہت ڈیفائن ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ اب کراچی کے اندر ہونا ہے. تو کراچی میں ایک سیکٹیرین کلنگ کا، فرقہ وارانہ کیا کہنا چاہیے، قتل و غارت گری کا ایک سلسلہ چلا بڑا خطرناک قسم کا. ایک دن ایک مارا جاتا تھا، دوسرے دن دوسرا مارا جاتا تھا، پھر دوبارہ کاؤنٹر وہی ہوتا تھا. اور عجیب، جو سب سے عجیب بات تھی وہ یہ کہ ایک خاندان کے دو افراد مارے گئے تو پھر سامنے والے میں بھی ایک ہی خاندان کے دو افراد مارے جائیں. تو یہ بہت بڑا حادثہ یا کو انسیڈنس کہنا پڑے گا، اتفاقی حادثہ کہنا پڑے گا اگر یہ دو فرقے مار رہے ہوں. یعنی مثلا مجھے انالیسس میں یہ سوچنا پڑے گا کہ کوئی شیعہ گروپ ہوگا، اس نے سنی یا مثلا وہابی یا کوئی بھی اپنے مخالف گروپ کی ساری لسٹنگ کی بھی ہوگی کہ کہاں کہاں پر بھائی اور بھائی چل رہے ہیں، کہاں کہاں پہ بھائی اور بیٹا چل، باپ اور بیٹا چل رہے ہیں. تو ایک طرف سے شیعہ نے ایسی لسٹ بنائی ہو، اور ایک طرف اینٹی شیعہ پارٹی اس نے شیعوں کے لیے ایسی لسٹ بنائی ہو، اور ان دونوں کے پاس وہ لسٹیں ایک ہی ٹائم میں بن گئی ہوں، اور ایک دفعہ یہ مارتا ہے ایک دفعہ وہ مارتا ہے، یہ کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا ہے, یہ کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا ہے کہ اس گروپ نے بھی وہ لسٹ اسی ٹائم میں بنا لی ہو جس ٹائم میں اس نے یہ لسٹ بنائی ہو, اور اب ایک ایک کر کے ایک دوسرے کے اوپر وار کرنے کی کوشش کر رہے ہوں, تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ تقریباً ناممکن ہے, تقریباً ناممکن ہے. تو اس کے مقابلے میں تھرڈ آپشن کیا ہے؟ پھر تھرڈ آپشن اس پولیس آفیسر کا بیان ہے, فورینسک ایکسپرٹ, جس نے یہ بیان دیا کہ 80 ہائی پروفائل سیکٹیرین کیسز کے اندر, 80 کیسز کے اندر ایک اسلحہ استعمال ہوا ہے. ڈان کے اندر وہ رپورٹ فل رپورٹ آئی ہوئی ہے, کوئی اس کے اندر ڈسپیوٹ کسی نے نہیں کیا, اور اس رپورٹ کو ایکسیپٹ کیا گیا. ایک پولیس آفیسر سے پوچھا گیا کہ یہ کلنگ کیسی ہو رہی ہے, اس نے کہا یہ فرقہ واریت نہیں ہے, یہ کوئی تھرڈ پارٹی ہے جو مینیپولیٹ کر رہی ہے. اس سے کہا کہ آپ کیوں اتنا یقین سے کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں یقین سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے, جو مجھے یاد آتا ہے, اس نے کہا کہ ہم نے مختلف حادثات کی جگہوں سے, واردات کی جگہوں سے 7000 بلٹ کیسنگ جمع کیے ہیں. اچھا میں تھوڑا سا روکتا ہوں, میرا ذہن پریشان ہو رہا ہے, وہ بچے کچھ شور کر رہے ہیں پیچھے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک مجلس میں ایک آدمی تقریر کر لے, دو تقریریں نہیں چل سکتی ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو دوسرا تقریر کر رہا ہے اس کو باہر لے کے چلے جائیں, اس بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے, غلطی ہم جیسے بڑوں کی ہے کہ اس کو یہاں پہ کیوں رکھا ہوا ہے بیچارے کو, کہ جو وہ مصیبت میں پھنسے. تو جو کوئی بھی ہے ان سے لے کے باہر چلے جائیں تاکہ ہم ایک طرف کنسنٹریٹ کر لیں, ورنہ دماغ پیچھے لگا رہتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. درود بھیجے گا محمد والے محمد, درود بھیجے گا صلی اللہ محمد والے محمد والجل فرد. ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, آپ کا ہر اسلحہ قیمتی ہے, غلط جگہ پہ استعمال مت کریں. ایک بلٹ بھی غلط جگہ پہ استعمال نہیں کرنی چاہیے. نعرہ تو بلٹ سے بہت مہنگا ہوتا ہے, نعرہ بہت مہنگی چیز ہوتی ہے, اس کو غلط جگہ پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے, بموقع استعمال کریں. اور یہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے, ہمیشہ ایک, میں 3-4 دفعہ میرے خیال میں زاویوں کے اندر یہ جملہ دہرا چکا ہوں. ایک جملہ ہے جس میں کہتے ہیں, کپڑے خریدنے والے کی زبان میں کہتے ہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں, ہم سستا کپڑا نہیں خرید سکتے, ہم غریب لوگ ہیں, ہم سستا کپڑا نہیں خرید سکتے. یہ امیر ہوتا ہے جو سستا کپڑا خریدتا ہے, ہم غریب ہیں, ہم ہمیشہ مہنگا کپڑا خریدتے ہیں. کیوں؟ ہمارے پاس کپڑے خریدنے کے لیے بار بار پیسے نہیں ہوتے, ہم ایک دفعہ خریدتے ہیں, مہنگا کپڑا خریدتے ہیں تاکہ وہ لمبی مدت تک چلے, ہمیں بہت دیکھ دیکھ کے اپنا پیسہ استعمال کرنا ہوتا ہے. ہم کم ریسورسز کی قوم ہیں, ہم 20% ہیں یہاں پر, ہمارے پاس ریسورسز عیاشی والے نہیں ہیں. اس کنڈیشن کے اندر ایک ایک اسلحہ سوچ سمجھ کے استعمال ہونا چاہیے. آپ کے پاس ریلی ایک اسلحہ ہے, آپ کے پاس نعرے ایک اسلحہ ہے, ان تمام چیزوں کو بہت کیلکولیٹڈ استعمال ہونا چاہیے. کیوں؟ ہم اتنے امیر نہیں ہیں کہ بار بار سستا کپڑا خریدیں, ہم غریب لوگ ہیں, مہنگا کپڑا خریدیں گے, ایک دفعہ خریدیں گے, ڈھنگ سے استعمال کریں گے اس کو, پھر اس کی حفاظت بھی کریں گے. تو یہ بات بہت ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد والے محمد. تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس 7000 بلٹ کیسنگ جمع ہوئے, جو خول گولیوں کے, اور ان کو ہم نے جمع کیا, فورنسک اس کے اندر رپورٹ تیار کی, تو پتہ چلا کہ 80 کیسز کے اندر, 80 سیکٹیرین کیسز کے اندر, جس میں محفل مرزا کے نزدیک وہ جو بچی کے اوپر اسلحہ ہوا تھا وہ بھی فائرنگ ہوئی تھی, وہ بھی شامل ہے, اور جو ابو الحسن اصفہانی روڈ کے اوپر کچھ اہل سنت یا کہیے دیوبندی علماء مارے گئے تھے وہ بھی شامل ہے, ان سب کے اندر اسلحہ ایک ہی اسلحہ تھا. کراس سیکٹ فائرنگ کے اندر اسلحہ ایک ہی اسلحہ تھا. اس کا مطلب ہے کوئی تھرڈ پارٹی تھی کہ جو دونوں کو اس طریقے سے مار رہی تھی. بس دو میجر ایویڈنسز ہیں, ایک تو یہ کہ اتنا کیلکولیٹڈ ریسرچ کہ یہ گروپ وہ گروپ دونوں ایک ہی جیسی لسٹ بنائیں اور ایک دوسرے کے اوپر حملہ کریں, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ کوئنسیڈنس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اور دوسرا وہ فورینسک ایکسپرٹ کی رپورٹ تو پھر اس کے بعد کوئی ڈاؤٹ نہیں چھوڑتی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی ہے جو اس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اچھا اب ہمیں یہ جاننے کے باوجود بھی کام آسان ہوتا نظر نہیں آ رہا کہ تھرڈ پارٹی مینیپولیٹ کر رہی ہے, وہ تھرڈ پارٹی کون سی ہے؟ بہت سارے آپشنز ہیں. مثلا کراچی کی لوکل کوئی پارٹی ہے جو تھرڈ پارٹی ہے, مینیپولیٹ کر رہی ہے, چیزوں کو استعمال کر رہی ہے, یا مثال کے طور پر پاکستان کے باہر مثلا انڈیا فلاں فلاں امریکہ اسرائیل کوئی ہے جو کراچی کے حالات کو خراب کرنے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں, یا ان کے نہیں مثال کے طور پر کوئی اور گروپ ہے پاکستانی سیاست کے اندر جو کراچی کو ڈی اسٹیبلائز دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے. آپشنز ابھی بھی کم نہیں ہے. لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کسی سازش کا شکار ہو رہے ہوں گے, ہم کسی سازش کا شکار ہو رہے ہوں گے. ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا کہ سازش کرنے والا اصل میں کیا چاہتا ہے اور ہمیں کس طرف چلنا پڑے گا. اچھا, اس دوران میں وہ ایسا ہوا کہ ظاہر ہے کہ جو سپاہی صحابہ کے جو رہنما تھے اورنگزیب فاروقی, ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور انہوں نے ہاسپٹل کے اندر ایک بیان دے دیا جس کو میڈیا نے پبلش نہیں کیا لیکن یوٹیوب وغیرہ کے اوپر موجود تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم کراچی کو ایسا بنا دیں گے کہ شیعہ سے کوئی ہاتھ بھی نہیں ملائے گا اور شیعہ نکلنے کے قابل نہیں رہیں گے. میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا بیان تھا یہ بہت بڑی اسٹریٹجک مسٹیک ہے جو اس آدمی سے ہو گئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہوا کہ انٹینشنز ان کی, انہوں نے اپنی نیت کو اتنے برملا اظہار کر دیا, یہ بہت اچھا ہو گیا ہے اور اس سے بہت سارے راستے کھل سکتے ہیں, اس سے بہت سارے راستے کھل سکتے ہیں جس کے اوپر محنت کی جا سکتی ہے. اس سے جن لوگوں کو کیس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھئی اصل کیس یہ ہے اور اب آپ اس کیس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ برا نہیں ہوا کہ انہوں نے اس کو اتنا برملا کہہ دیا, ایک طریقے سے بہت اچھا ہوا. اب آگے جو دیکھنا پڑے گا وہ یہ کہ اس میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ اس میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ایک بات مجھے معلوم ہے, اگر یک طرفہ جنگ ہو, ایک طرف سے جنگ ہے, ایک آدمی نے حملہ کیا, سامنے والے کو سویپنگ پاور استعمال کرتے ہوئے بالکل رگڑ دیا, معاملہ ختم ہو گیا, تب تو ٹھیک ہے, پھر ڈائیلاگ نہیں ہوتے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر کہیں نہ کہیں ڈائیلاگ ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں ڈائیلاگ ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی پارٹیز ہیں ان سب نے کبھی نہ کبھی ہم سے ڈائیلاگ کرنا ہے. آج کتنا بھی کہیں کہ ہم ہاتھ نہیں ملانے دیں گے, ہم یہ نہیں کرنے دیں گے, ہم وہ نہیں کرنے دیں گے, کہیں نہ کہیں مختلف سطح پر ڈائیلاگ کر رہے ہیں اور فیوچر میں بھی کریں گے. ان بیانات صاحب یہ مت سمجھے گا کہ ان یہ کبھی ہم سے ڈائیلاگ پہ نہیں آئیں گے, مذاکرات پہ نہیں آئیں گے. نہیں, کچھ بھی کر لیں مذاکرات پہ آئیں گے. کیوں؟ اتنی سویپنگ پاور ان کے پاس نہیں ہے کہ ہمیں یوں جھاڑو دے کے باہر نکال دیں, رگڑ کے ختم کر دیں. نہیں, اتنی پاور نہیں ہے ان کے پاس. اور کبھی نہ کبھی ان کو ریئلائز کرنا ہے کہ آپ کو مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا ہے. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ ان جیسی پارٹیز کے اندر بھی مختلف موڈ کے لوگ آتے رہتے ہیں. کبھی ایکسٹریمسٹ آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں کبھی ڈائیلاگ نہیں کریں گے, کبھی ان کے اندر تھوڑے کم درجے کے لوگ آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں بالآخر ڈائیلاگ کر لینا چاہیے. لیکن بہرحال کوئی کتنی ہی بڑی جنگ کر لے, اینڈ آف دا ڈے اس کو ڈائیلاگ کرنا پڑے گا, اور یہ لوگ بھی ڈائیلاگ کریں گے ہمارے ساتھ, کبھی نہ کبھی کریں گے. ابھی شاید نہیں کہیں گے اور ابھی بہت سختی سے گزرنے کی کوشش کریں گے, لیکن ایسا نہیں ہو پائے گا, ان کو ڈائیلاگ کرنا پڑے گا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جتنا بھی آپ مثال کے طور پر پارا چنار اور مثلاً کوہار ٹھنگو وغیرہ کے اندر سنتے ہیں کہ وہ سب وہاں سے اوریجنیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں پر بھی ڈائیلاگ کرتے ہیں, وہاں پر بھی ڈائیلاگ کرتے ہیں. سب ڈائیلاگ کے اوپر آتے ہیں آخر میں, ابھی مانیں یا نہ مانیں, لیکن یہ کام ان کو کرنا پڑے گا. اچھا, اب کیا یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا واقعاً اس طرح سے کر پائیں گے؟ تو میں آپ کو پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں, مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اس اسٹریٹجی کا جو کچھ انہوں نے کہا ہے, اس جیت کا کوئی امکان یہاں پر نہیں ہے. یہ مطمئن رہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکے گا ان سے, یہ ان کی طاقت میں نہیں ہے, اور نہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ یہ کر پائیں گے, نہ ہم اتنے بے عقل اور بے بنیاد ہیں. خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, اگر ہمارے پاس کوئی بنیاد نہ ہوتی تو پھر یہ جیت سکتے تھے. اگر ہمارے پاس عقل بالکل نہ ہوتی تو پھر یہ جیت سکتے تھے ان جیسے لوگ. لیکن الحمدللہ رب العالمین, اتنی عقل ہمارے پاس ہے, ہماری بنیاد بہت سالڈ ہے, اس بات میں ان کے جیتنے کا کوئی امکان فی الحال مجھے نظر نہیں آتا ہے. اچھا, اب تھوڑا سا شیعہ کے بارے میں, پاکستان کے اندر جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کے بارے میں کچھ جملات عرض کرتا چلوں, خاص کر ان حالات کے اندر جو آپ کے سامنے پیش آئے تھے کوئٹہ کے حوالے سے. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ جو پاکستان ہے مجموعی طور پہ برصغیر, یہ ایک عجیب جگہ ہے دنیا کی. برصغیر بہت عجیب جگہ ہے. اگر آپ ہسٹری کو پڑھتے ہوئے آج تک پہنچیں اور برصغیر کے بارے میں سوچیں تو آپ کو برصغیر دنیا کے بہت عجیب جگہوں میں سے ایک لگے گا. اس کو میں صرف چند منٹس کے اندر اگر میں آپ کو اس کی خدمت میں عرض کروں, 16th century میں مارکو پولو اس طرف سے گزرا ہو تقریباً اسی زمانے کے اندر, اور اس نے یہاں کے بارے میں کچھ رپورٹس دیں. تو اس نے لکھا کہ جتنا گولڈ انڈیا کے اندر ہے اس زمانے میں سب انڈیا تھا یہ سارا برصغیر، اس نے کہا جتنا گولڈ یہاں پر ہے پوری دنیا میں اتنا نہیں ہے، پوری دنیا میں اتنا نہیں ہے، یہ جگہ عجیب جگہ ہے، اور اس جگہ کو نہیں معلوم خدا متعال نے کن کن چیزوں سے نوازا ہوا ہے، مجھے واقعا سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قوم اس خطے میں خدا نے کیا رکھ دیا ہے، اتنا اس کو لوٹا ہے لوگوں نے، اتنا لوٹا ہے باہر والوں نے اندر والوں نے، ابھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے، یہ واقعا عجیب ہے، یعنی کس کس نے لوٹا ہے، اب آپ تصور کریں کہ تقریباً 1000 سال تک افغانستان سے لوگ آ کر یہاں حملے کرتے رہیں، بادشاہتیں بناتے رہیں اور حاکم بنتے رہیں، پھر بھی اس کے پاس ہے، مثلا ایرانی بادشاہوں نے حملہ کیا ہے، اسپیشلی نادر شاہ افشار نے خوب لوٹا ہے، اتنا لوٹا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور پھر بھی اس کے پاس ہے، یہ دونوں ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، نادر شاہ افشار ایرانی بادشاہ تھا اور ایرانی بادشاہ نے ہندوستان کے اوپر حملہ کیا تھا، یہ تقریباً 1750 کے قریب کا زمانہ تھا جب اس نے حملہ کیا تھا، اور ایک دن میں دہلی کے اندر 20,000 سے 40,000 لوگ مارے تھے ایک دن کے اندر، صحیح ہے، اور اتنا لوٹ کر گیا تھا انڈیا سے، اتنا لوٹ کر گیا تھا کہ 3 سال تک ایران میں ٹیکس نہیں لیا تھا اپنی پبلک سے، نادر شاہ افشار اتنا لے کر گیا تھا انڈیا سے کہ 3 سال تک ایرانی قوم سے ٹیکس نہیں لیا تھا اس نے، اتنا پیسہ یہاں سے لے کے گیا تھا 1750 کے بعد، اچھا اس سے پہلے اسی کے لگ بھگ افغانستان سے احمد شاہ ابدالی بھی آیا تھا شاہ ولی اللہ کے کہنے کے اوپر، اور اس نے آ کر حملہ کیا تھا، وہ بھی ٹھیک ٹھاک لوٹ کر گیا تھا یہاں سے، ان کے بعد انگریز آئے ہیں اور انگریز 100 سال تک یہاں سے لوٹتے رہے ہیں، مسلسل لوٹتے رہے ہیں، اور اب پھر یہاں پہ دولت ہے اور کوئی اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو کتنا ہے اس کے پاس، یعنی میں واقعا حیران ہوں کہ اس خطے کے اندر کیا چیز ہے کہ پوری دنیا اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، لوٹ لوٹ کے انہوں نے حشر کر دیا اس کا، لیکن ابھی بھی اس کے پاس ہے، ابھی بھی ہے اور کوئی اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے ابھی بھی، اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ یہ قوم بہت انپریڈکٹیبل ہے، یہ عجیب ایک چیز ہے، اس کے بارے میں آپ بہت اچھی پیشن گوئی نہیں کر سکیں گے، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا سیریس کو نان سیریس سے اگر ملا دوں تو یہ کرکٹ کی ٹیم بہت اچھی ریفلیکشن دیتی ہے پاکستانی قوم کا، اس کا کچھ نہیں پتا آتا کہ بھائی پہلی اننگز میں 49 پہ ساری آؤٹ ہو جائے گی اور دوسری اننگز میں ایک پلیئر 49 بنا لے گا، تو اس کا کچھ نہیں پتا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، اور جو اس کے ایکسپرٹس ہیں کرکٹ کے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں دی موسٹ انپریڈکٹیبل ٹیم جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم ہوتی ہے، جس کے بارے میں آپ کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتے کہ یہ کیا کرنے والی ہے، ہم قوم کے حساب سے بھی ایسے ہی بنے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ بہت زیادہ پیشن گوئی نہیں کر پائیں گے، مثلاً اب واپس آتے ہیں سیریس کی طرف، اگر کوئٹہ کا وہ انسیڈنس ہٹا دیں جس میں ہزاروں قوم نے پروٹیسٹ کیا، الحمدللہ شیعہ ہزاروں قوم نے پروٹیسٹ کیا اپنے جنازوں کو لے کر بیٹھے 4 دن تک، اس سے ایک دن پہلے اگر آپ سے کوئی ہزارہ کے بارے میں کہتا ہے ان میں مقاومت کتنی ہے تو آپ کی اوپینین کیا تھی، کیا آپ کہتے ہیں ان میں مقاومت نہیں لے، ان کے اندر طاقت نہیں ہے، اتنے مر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے، آپ اور میں یہ کہتے، ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد جو سبسیکوئنٹلی پورے پاکستان کے اندر شیعہ قوم روڈ پر آئی اور اس نے اپنی طاقت کا اظہار کیا، اس سے ایک ہفتے پہلے آپ کے پاس کیا اوپینین تھی پاکستانی قوم کے بارے میں، پاکستان کے اندر رہنے والے اہل بیت کے چاہنے والوں کے بارے میں کیا اوپینین تھی، مجھے کہ ان کے اندر اپنے دفاع اور اپنے اظہار کے لیے کوئی طاقت نہیں ہے، اور کیا ہوا پھر، پوری دنیا نے اعتراف کیا کہ نہیں طاقت ہے ان کے پاس، ان کے پاس طاقت بھی ہے، ان کے پاس ارادہ بھی ہے اور اپنے نظریے کے لیے قربانی کا جذبہ بھی ہے، یہ ہے انپریڈکٹیبل ہونا ان کا، میں ہمیشہ سے سخت اسٹانچ بلیور ہوں پاکستانی قوم کا، پاکستانی قوم کو دور سے دیکھنے والا قطعا نہیں سمجھ سکتا اس کی طاقت کتنی ہے، اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، اور میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں ہمیشہ اور میں ابھی بھی عرض کروں گا، پاکستانی قوم بہت طاقتور ہے، اور پاکستان کے اندر بسنے والا شیعہ انتہائی طاقتور ہے، اس کے پوٹینشلز کو ایکسپلور نہیں کیا ہے، اس کے ہم نے پوٹینشلز کو ایکسپلور نہیں کیا ہے، اس کے اندر طاقت بے انتہا ہے، اور اگر کوئی اس کو سنبھالنے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ دنیا کا چیمپئن ہے، پھر اگر کوئی اس کو استعمال کرنا جانتا ہو، اس کو اسٹیئر کرنا جانتا ہو تو پھر وہ دنیا کا چیمپئن ہے، اس خاطر پوری دنیا کے اندر اس کی طاقت کو استعمال کیا جاتا ہے منفی میں اور مثبت کے اندر، اس کی طاقت استعمال ہوتی ہے. تو ہمیں اس طریقے سے سوچنا پڑے گا کہ آپ اس کے بارے میں بہت اچھا نہیں سوچ پائیں گے کہ آپ جو کچھ سمجھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہوگا اور یہ قوم جو دکھائے گی وہ کچھ اور ہوگا. اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں, باہر سے بیٹھنے والا اس کو قطعاً نہیں سمجھ پاتا ہے, اور اس وجہ سے ہمیشہ غلط انالیسس کرتے ہیں پاکستانی قوم کے بارے میں. فائنلی میں ابھی آپ کے سامنے ابھی اس کا تھوڑا سا تفصیلی بیان دینے کی کوشش کروں گا پاکستانی شیعہ کے بارے میں, لیکن یہ میں عرض کرتا چلوں کہ پاکستانی قوم کو ان لوگوں کو بہت نزدیک سے سمجھنا پڑے گا. یہ لوگ پاکستانی قوم کو اچھا نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اس کے اندر بہت ساری کمزوریاں بھی ہیں اور بہت سارے پوائنٹ ہیں, اسٹرینتھ کے, طاقت کے پوائنٹ ہیں, اور وہ جو طاقت کے پوائنٹ ہیں اس کو اگر کوئی سمجھ لے تو اس قوم کے پاس بہت کچھ ہے. اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا پاکستان میں بسنے والے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے چند جملہ درج کرتے ہیں, اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اچھا, اب ہمارے پاس جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کے پاس کیا ایشو ہے اس وقت, جو مین ایشو ہے, میرا اپنا ہی خیال ہے کہ ہم اپنے لیے ایک آئیڈینٹی کریٹ کر رہے ہیں اس وقت. یہ بہت بڑا ایک معاملہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں, اور اس میں آہستہ آہستہ ہم کسی سمت میں چل رہے ہیں. اس کو اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کیجئے گا. کچھ دن پہلے میرے ذہن میں یہ ایشو آیا جب میں پاکستان سے کہیں باہر تھا, نسبتاً وہاں پہ فارغ وقت زیادہ ہوتا ہے, تو اس میں یہ ایشو آیا کہ ہم کہاں موو کر رہے ہیں, ہم کہاں چل رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو اس پریکٹس سے گزارنے کے لیے جس سے میں گزرا ہوں عرض کر رہا ہوں, آپ چند پیرامیٹرز لے لیجئے, اقتصاد, سیاست, مثلا اجتماعیات, تعلیم, دینی شعور, ان معاملات کے اندر لیڈرشپ, 30 سال پہلے اور پیچھے چل جائیے, 60 سال پہلے آپ کہاں تھے, 30 سال پہلے جب انقلاب آیا تو آپ کہاں تھے, انقلاب کے بعد اب 30 سال بعد اب آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. تو 3 بریکس آپ نکال سکتے ہیں. مثال کے طور پر 60 سال پہلے شیعہ, 7-8 پیرامیٹر لے لیجئے, لیڈرشپ, سیاست, اقتصاد, تعلیم, دینی شعور, دینی مراسم, ان سب کے اندر 60 سال پہلے کہاں تھے پاکستان میں رہنے والے اہل بیت کے چاہنے والے, 60 سال پہلے کہاں تھے. ان معاملات کے اندر 30 سال پہلے, انقلاب سے 2 سال پہلے مثال کے طور پر کہاں تھے. اب 2010-11 میں جب انقلاب کو آئے ہوئے 30 سال گزر گئے, تب کہاں پہ کھڑے ہیں. اس کے بعد 2 لائنز نکل سکتی ہیں, اگر یہی چلا تو اگلے 15 سال بعد کہاں کھڑے ہوں گے, اور اگر ہم نے اس کو موڑ لیا تو ہمیں کہاں موڑنا چاہیے. آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے, ہم اس طرح سے سوچ سکتے ہیں, اس کو ہم اسٹریٹجک پلاننگ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ 60 سال میں ہمارا جو اٹھان تھی, ہماری اٹھان ان 7-8 پیرامیٹرز میں کہاں سے اٹھی, کہاں پر گئی, اگر یہی چلا تو کہاں چلے جائیں گے, اور اگر آپ نے موڑنا ہے تو آپ کہاں موڑنا چاہتے ہیں. پھر اگلا مرحلہ آئے گا کہ اگر آپ موڑنا چاہ رہے ہیں تو موڑنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے, چونکہ یہ جائے گا کہیں اور. پھر اگر آپ نے نہیں موڑا, مثال کے طور پر پہلے میں ایک پازیٹیو چیز بتا دوں جس میں اٹھان اچھی ہے, جا بھی اچھی جگہ رہا ہے, پھر ایک اور چیز بتاؤں جس کی اٹھان بری ہے اور جا بھی بہت غلط جگہ پہ رہا ہے. دونوں چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے محمد والے محمد. 60 سال پہلے اصل لیڈرشپ کے نام پہ ہمارے پاس کیا چیز تھی, ہمیں کون پریزنٹ کر رہا تھا, ہماری نمائندگی کس کے پاس تھی, کون لوگ ہمارے لیے شناخت بنا رہے تھے, آئیڈینٹی ہماری کیا تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مثال کے طور پہ 60 سال پہلے ہماری زیادہ تر آئیڈینٹی فیوڈلز کے ہاتھ میں تھی, بڑے بڑے زمینداروں کے پاس ہماری شناخت تھی کہ وہ ہماری نمائندگی میں بولتے تھے. اس کے بعد اس میں بیوروکریٹس بھی شامل ہو گئے, بیوروکریٹس بھی اس نمائندگی کو استعمال کرنے لگے, لیکن علماء قوم کی رہنمائی کر رہے ہوں ایسا کوئی منظر اس وقت نہیں تھا. مثلاً 30 سال پہلے کیا ہوا, انقلاب سے کچھ عرصے پہلے کیا ہوا, وہ یہ کہ ہم شدت سے تحت تاثیر تھے ایرانی بادشاہ کے. ہم انقلاب سے پہلے پاکستان کے اندر اہل بیت کے چاہنے والے بہت شدت کے ساتھ ایرانی بادشاہ کے تحت تاثیر تھے, اور اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں ایک پیرامیٹر, ایک فیکٹر وہ تھا جس کی وجہ سے علماء کی طاقت یہاں پہ نہیں بڑھ سکتی تھی, یہاں پہ بیوروکریٹس اور فیوڈلز کی طاقت بڑھ سکتی تھی, چونکہ شاہ جیسے لوگ اس بات کو تحمل نہیں کر سکتے تھے کہ پاکستان میں شیعت اس کے بجائے وہ کسی اور طرف دیکھنے کی کوشش کریں, خاص کر علماء کی طرف کہ جن کا تعلق حوزہ علمیہ سے تھا, اور حوزہ علمیہ بادشاہ کے مقابلے میں انقلاب رونما کر رہا تھا. ایک وجہ جو یہاں پر علماء طاقت نہیں پکڑ سکے ہیں, اس کی ایک وجہ پاکستان بننے سے لے کر انقلاب اسلامی تک ایک وجہ یہ بھی رہی ہے، مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے. اچھا، انقلاب کے بعد تھوڑا بہت ہماری شناخت تبدیل ہوئی ہے اور علماء کا رول ایک دم سے ہائی لائٹ ہوا ہے. اب تک آتے آتے تقریباً قوم کی شناخت علماء کے ہاتھ میں آ گئی ہے، تقریباً قوم کی شناخت علماء کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور اب فیوڈلز اور بیوروکریٹس اس قوم کی نمائندگی میں لیڈرز نہیں ہیں. یہ ایک پازیٹیو ٹرینڈ ہے، میرا اپنا خیال ہے یہ پازیٹیو ٹرینڈ ہے، جس کو بعض لوگ کہیں گے نہیں پازیٹیو نہیں ہے، انتہائی نگیٹو ہے. کیوں کہیں گے وہ نگیٹو؟ کیونکہ ان کا ذہن یہ کہتا ہے، میں آپ کے سامنے دوسری اوپینین بھی رکھ رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم کی قیادت مذہبی رہنماؤں کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ یقیناً فرقہ واریت لے آتی ہے، یقیناً فرقہ واریت لے آتی ہے. ان کی انالیسس یہ کہتی ہے کہ جب بھی کسی قوم کی قیادت مذہبی رہنماؤں کے ہاتھ میں آتی ہے وہ مذہبی بنیادوں پر حکم کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یقیناً فرقہ واریت بننا شروع ہو جاتی ہے. اب یہ اس کا اٹھان میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، گزشتہ 60 سال کے اندر کدھر تھا. اب اس سب سے آئیے، 60 سال پہلے ہم اہل سنت کے ساتھ اچھے خاصے مکس ہوئے ہوئے تھے، اب اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ اب وہ مکس بہت کم رہ گیا ہے. اگلے 25 سال میں کہاں جائیں گے پھر ہم؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل رابطوں سے منقطع کر بیٹھے ہوں. یہ وہ جگہ ہے جہاں اٹھان اچھی نہیں ہے. بس میں نے ایک جگہ آپ کی خدمت میں کہی جہاں اٹھان اچھی ہے. اچھی اٹھان کے ایک پیرامیٹر نہیں، ایک سے زیادہ پیرامیٹرز ہیں اچھی اٹھان کے ہیں. مثلا 60 سال پہلے ہمارے پاس ادارے نہیں تھے، آخری 30 سال کے اندر بہت سارے ادارے بننا شروع ہوئے ہیں. اس بات کو ہم کراچی کے اندر بھی فیل کر سکتے ہیں. تعلیم کے اندر ہماری کارروائی 60 سال میں پہلے نہیں تھی، اب ماشاءاللہ کافی حد تک ہم اس میدان کے اندر بھی اترنے کی کوشش کر رہے ہیں. پیرامیٹرز کافی ہیں جو اچھے ہیں، لیکن ایک چیز جہاں بہت خراب جا رہی ہے وہ اہل سنت کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے. اس کی اٹھان اچھی اٹھان نہیں بن رہی ہے، اس کو ہمیں موڑنا پڑے گا، اس کو بہت شدت کے ساتھ موڑنا پڑے گا. اور وہ اوپینین جو کہتی ہے کہ اگر قوم کی قیادت دینی رہنماؤں کے ہاتھ میں ہو تو قطعاً فرقہ واریت آتی ہے، میں اس اوپینین کو قبول نہیں کر سکتا ہوں. اس کے خلاف بہت آسانی سے کام کیا جا سکتا ہے کہ قوم کی قیادت دینی رہنماؤں کے ہاتھ میں بھی رہے اور فرقہ واریت سے دوچار نہ ہوں. بہت سادہ اور اچھی مثال ہمارے پاس حزب اللہ ہے. اس کے پیچھے ایک اور سوال بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، اگر اور وہ بہت ان ڈیپتھ ایک کوشچن ہے، آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. وہ یہ کہ ایک کوشچن ہمارے سامنے، شیعہ اپنی شناخت کس چیز کو بنائے؟ شیعہ آئیڈینٹیٹی، پاکستان کے اندر اہل بیت کے رہنے والے چاہنے والے اپنی شناخت کیسے بنائے؟ اگر دینی مذہبی شناخت بناتے ہیں تو فرقہ واریت آتی ہے، ان جو کہنے والے وہ یہ کہتے ہیں. اگر دینی مذہبی شناخت بناتے ہیں تو فرقہ واریت آنے لگتی ہے. اگر سیکولر لبرل شناخت بناتے ہیں تو پھر ہم دین سے محروم ہو جاتے ہیں اور ہماری آئیڈینٹیٹی ختم ہونے لگتی ہے. اگر قومی اور جسے کیا کہنا چاہیے، قوم کے ساتھ آپ کیا کہیں گے کہ قومی اور نسلی شناخت بنائیں تو پاکستان میں شیعہ ایک نسلی شناخت کے اندر نہیں آ سکیں گے. پاکستان کے اندر اہل بیت کے چاہنے والے ایک نسلی شناخت حاصل نہیں کر پائیں گے. یہاں بہت ساری نسلیں ہیں جو اہل بیت کے ماننے والوں کی ہیں. بس یہاں پر ایک میجر کوشچن ہے جس کو ہم کہتے ہیں آئیڈینٹیٹی کا کوشچن، شیعہ اپنی شناخت کسے بنائے. میں نے عرض کیا کوشچن یہ رکھا جا رہا ہے کہ اگر آپ دینی مذہبی شناخت بناتے ہیں تو فرقہ واریت آتی ہے، اگر سیکولر لبرل شناخت بناتے ہیں تو آپ دین سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ نسلی شناخت بناتے ہیں تو آپ نسلی شناخت بنا ہی نہیں سکتے پاکستان کے اندر، تو پھر آپ اپنے اندر بھی دو چار ہو جائیں گے ٹکراؤ سے اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل پائیں گے. اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن ہمارے نزدیک یہ ہے کہ آپ کو دینی مذہبی شناخت بنانی پڑے گی، نمبر ایک، اور فرقہ واریت سے بچنے کے لیے دین اور مذہب کا وہ ماڈل لانا پڑے گا جس میں فرقہ واریت نہیں آتی ہے. کون سا ماڈل؟ جیسے حزب اللہ کا ماڈل ہے، نہ اس کی ملیٹنسی کی وجہ سے، اس کے اسلحے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے اس عقل پسند رویے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں جس میں وہ فرقہ واریت ایجاد نہیں کر رہے. وہ سب کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں، وہ اہل سنت کے ساتھ بھی مل کے چلتے ہیں، وہ عیسائیوں کے ساتھ بھی مل کے چلتے ہیں، بلکہ حتیٰ وہ یہودیوں کے ساتھ بھی جو پرامن ہوں ان کے ساتھ مل کے چلنے کو تیار ہے. تو آپ کو اپنے آپ کو وہاں پہ لے جانا پڑے گا. آپ سوائے دینی مذہبی شناخت کے کوئی شناخت نہیں بنا پائیں گے پاکستان کے اندر. تو اہل بیت کے چاہنے والوں کو قطعاً اپنی دینی مذہبی شناخت بنانی پڑے گی. یہ ٹرینڈ پازیٹیو ہے، لیکن فرقہ وارانہ شناخت نہیں بنانی ہے، یہ ٹرینڈ بہت نگیٹو ہے، اس کو ہٹانا پڑے گا. اس کو ہٹانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوگا؟ اس کو ہٹانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوگا کہ ہم دینی مذہبی شناخت بنائیں اور فرقہ وارانہ شناخت نہ بنائیں. اس کے لیے جو میں اپنے طور پہ سمجھ پاتا ہوں ہمیں تین بڑے پیرامیٹرز کے اوپر کام کرنا پڑے گا. اس کو تھوڑا سا جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک تو ایک شیعہ کو بہت شدید اقلائیت چاہیے اس وقت, عقل پسندی چاہیے. برصغیر کی عوام کے اندر جذباتیت بے انتہا ہے, یہ ایموشنل ہوتے ہیں, سینٹیمنٹل ہوتے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی بات پر جذبات میں آتے ہیں. اس وقت ہم بہت اہم کراس روڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, ہم لوگ بہت بڑے جنکشن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. میرا اس جملے کو سننے کی کوشش کیجیے گا. اس وقت اگر ہم غلط فیصلہ کرتے ہیں قیمت بہت بڑی ہے, ہزاروں لوگ مر جائیں گے اگلے 10 سال کے اندر اگر غلط فیصلے کریں گے. اگر ہم غلط فیصلے کریں گے اگلے 5-10 سال میں ہمارے ہزاروں لوگ مریں گے. اگر ہم صحیح فیصلے کریں گے اگلے 5-10 سال کے اندر وہ طاقت ملے گی, دین کی طاقت جو کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی. ہم بہت اہم جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اس وقت. کبھی ہمیں غلط فیصلوں کی اتنی سخت سزا نہیں ملتی تھی جو اب ملے گی اگر غلط فیصلہ کیا, اور کبھی صحیح فیصلے کا اتنا بڑا انعام نہیں ملنا تھا جو اب ملے گا اگر صحیح فیصلہ کیا ہے. اس وقت بہت اہم جگہ ہے اس وقت, تو یہ بہت کرٹیکل جگہ ہے. یہاں پر تین پیرامیٹر سمجھ میں آتے ہیں. ایک, عقلانیت, اپنے عقل کو استعمال کریں, ریشنالٹی کو استعمال کریں, وہ ریشنالٹی جو دین سے اپنی جڑوں کو حاصل کر رہی ہو. نمبر دو, مستقل مزاجی, پرسسٹنس چاہیے, مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنا سیکھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن ایک نعرہ لگائیں آگے بڑھیں پھر دوسرے دن پیچھے ہٹیں اور آگے بڑھنے کی کہیں اور کوشش کریں. یہ کام قوم کے نام پہ نہیں ہو سکتا ہے. قوم کو ایک ٹریک کے اوپر لے کے چلنا پڑے گا, 30 سال ایک ٹریک کو فالو کرنا پڑے گا. تو مستقل مزاجی چاہیے. تیسری چیز جو بہت اہم چاہیے وہ صبر ہے, پیشنس. ایک قوم اگر بڑا ہدف حاصل کرنا چاہتی ہے اس کو بہت پیشنس چاہیے. ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے بلوے کے اندر کچھ باتیں کہیں اور سب لوگ ایموشنل ہو گئے, اپنی مستقل مزاجی کو ترک کر دیا اور صبر کے بجائے بے صبری میں آ گئے. یہ سب باتیں اب ہمارے لیے بہت بنیادی غلطی بن جائیں گی. تو ابھی اذان محترم جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, ہم بہت اچھی جگہ پر ہیں اور بہت غلط جگہ پر ہیں. بہت اچھی جگہ پر ہیں اگر اس وقت فیصلے صحیح کیے, بہت غلط جگہ پر ہیں اگر فیصلے غلط کیے. اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہمارے فیصلے صحیح ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس اس وقت صحیح حوصلے کا امکان بہت زیادہ ہے. تو میں بہت آپٹیمسٹک ہوں اس وقت کہ ہم لوگ اچھے طریقے سے اس معاملے کو نپٹا سکتے ہیں, لیکن ان تین پیرامیٹر پہ کام کرنا پڑے گا. اب بالکل گراؤنڈ کے اوپر آ کر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب یہ بات جو ہے وہ بہت ہی سینسیٹیو ہے. ہمارے پاس پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے تین بڑی گروپس اس وقت تشکیل پا چکے ہیں. مانو یا نہ مانو, تین گروپ بنے ہوئے ہیں اس وقت. ایک وہ گروپ ہے جو تحریک جعفریہ کے تحت چل رہا ہے, ایک وہ گروپ ہے جو MWM کے تحت چل رہا ہے, اور ایک وہ گروپ ہے جو مثلاً سید جواد نقوی صاحب کے سائے کے اندر چلنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ تین بڑے گروپ ہیں جو اپنی آئیڈینٹی حاصل کر چکے ہیں اس وقت. ان تین کے مقابلے میں کوئی بہت بڑی میجر آئیڈینٹی مجھے نظر نہیں آتی شیعت کے اندر اس وقت. اس وقت پاکستان میں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, جن کے اندر پولیٹیکل اویئرنیس ہے, ان کے اندر یہ تین بڑے گروپ ہیں اس وقت. جو پیٹرن نظر آتا ہے وہ یہ کہ یہ تین گروپ اگلے چند سالوں میں ختم نہیں ہوں گے. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ تینوں گروپ باقی رہیں گے, ابھی اگلے چند سالوں کے اندر ان تین کے ختم ہونے کا امکان نہیں ہے. لہذا جو شخص یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ تین ختم ہو جائیں گے ایک بن جائے گا, میں اسے کہوں گا براہ مہربانی دن میں خواب دیکھنا بند کر دو. اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے. یہ تین باقی رہیں گے. اچھا, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تین چلیں گے کیسے. سارا مسئلہ یہاں پر ہے, یہ تین چلیں گے کیسے. تینوں کے پاس اسٹریٹ پاور کا کوئی نہ کوئی شیئر ہے. اچھا, یہ بھی مزے کی بات ہے, میں نے اس کو مزہ کہا, بہرحال یہ ایک عجیب بات اچھی بات ہے مجھے کہ تینوں کی بنیاد ولایت فقیہ پر ہے. تینوں کی بنیاد ولایت فقیہ کے اوپر ہے. تینوں ولایت فقیہ کا نام لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اس وقت. تینوں ولایت فقیہ کا نام لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور تینوں تقریباً ایک جیسے ٹریک کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آگے ہونا کیا ہے؟ تین ہونا ان کا کوئی برائی نہیں ہے میرے نزدیک. یہ برائی نہیں ہے کہ یہ تین گروپ میں تقسیم ہوئے ہوئے ہیں. میرے نزدیک یہ برائی نہیں ہے. پاکستان کے حالات میں مجھے یہ بہتر لگتا ہے کہ ہم ایک بڑے امبریلا کو جو انکنٹرولڈ ہو بنانے کے بجائے تین چھوٹے امبریلاز بنانے جو کنٹرولڈ امبریلاز ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ کام بہتر ہے. سارا نتیجہ نکلے گا مجھے کہ نمبر ایک, یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کیسے کریں گے. ان تینوں کو چاہیے کم از کم کسی ایک محاذ پر ایک دوسرے کے مقابلے پہ مت آئیں. ٹھیک ہے ان کے اندر اختلافات رہیں گے تھوڑے بہت، تھوڑا بہت ادھر ادھر باتیں چلتی رہیں گی، لیکن بالکل اوپنلی ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں، کم از کم یہ کاروائی نہ کریں. کیوں؟ تینوں کے حامیوں میں مکس اپ بہت زیادہ ہے. یعنی مثال کے طور پر مجھے ایک بندہ مل سکتا ہے جو تینوں کے جلسوں میں جاتا ہوگا اور وہ کہتا ہوگا میں تینوں میں جاتا ہوں، یہ بہت ہے ایسا. تو یہ تین یہ نہ سوچیں کہ ان کے پاس تین علیحدہ سیٹ آف فالوورز ہیں اور ان کو وہ علیحدہ علیحدہ لے کے چل لیں گے. نہیں، اس وقت اچھا اب میں یہاں پہ ایک بات عرض کروں گا، پاکستان کی شیعہ قوم اس کا مطلب ہے سوبر ہوتی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ سوبر ہوتے جا رہے ہیں، یہ عقل مند ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور میرے خیال میں بالکل صحیح کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں گراؤنڈ سب کو دو، جو اچھا کام کرے گا ہم اس کا ساتھ دے دیں گے. یہ پاکستانی قوم بہت سوبر ہے، اچھا ہے، الحمدللہ عقل مند بن رہی ہے. جب صدام حسین گیا تھا تو یہیں پر آپ کے خراسان روڈ کے اوپر ایک پروگرام ہوا تھا اور اس میں یہ کوشچن رکھا گیا تھا میرے جیسے کے سامنے بولنے کے لیے کہ عراقی قوم ایک دوسرے سے لڑے گی یا نہیں لڑے گی. تو میں نے کہا تھا نہیں، مجھے نہیں لگتا عراقی شیعہ اتنے بے وقوف ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے، وہ تمام تر اختلافات کے باوجود اپنے آپ کو سنبھال لیں گے اور اپنی کشتی نکال لیں گے اس گندی جگہ سے. میرا اپنے خیال ہے کہ انہوں نے کر کے دکھایا. شیعہ قوم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شیعہ قوم عقل مند ہوتی جا رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین. یہ سیریس ہیں، یہ سوبر ہیں، یہ میچور ہوتے جا رہے ہیں. اب انہوں نے ایک عجیب پالیسی بنائی ہے اور یہ رائٹ پالیسی ہے بالکل. وہ یہ کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پارٹی کا نام کیا ہے، اگر کام صحیح ہے ہم ساتھ دینے کو تیار ہیں، ہم ساتھ دینے کو تیار ہیں. یہ صحیح پالیسی ہے. اس کے تحت کیا ہوتا ہے کہ ایک جلسہ کرتا ہے فلاں پارک کے اندر، سب اس کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ایک اور کرتا ہے اس کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ایک اور کرے اس کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. کس کے ساتھ کھڑے ہیں یہ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، بالکل صحیح کر رہے ہیں یہ لوگ. اب ان تین کو یہ چاہیے، نمبر ایک، ایک دوسرے کے کھلے مخالفت میں مت آئیں کبھی بھی، پرٹیکولرلی بالکل واضح طور پر بولتے ہوئے الیکشن کے اندر یہ رسک نہ لیں دونوں. ان تینوں میں سے کوئی الیکشن کے اندر یہ رسک نہ لے کہ ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرے اور اپنے فالوورز کو چیلنج کرے کہ تم یا ہمارے ساتھ ہو یا اس کے ساتھ ہو. نہیں، یہاں پہ فالوورز کے اندر مکس اپ ہوا ہوا ہے. کوئی اس کو چیلنج نہ کرے کہ ہمیں اس مکس کو توڑنا ہے اور تم یا ہمارے ساتھ ہو یا اس کے ساتھ ہو، یہ کام نہیں ہوگا. یہاں پہ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو کوئی بریک کرنے کی کوشش نہ کرے. اس طرح سے کام کرنا ہمارے خلاف بہت نقصان میں جائے گا. ایک بات، دوسرا مسئلہ یہ دیکھنا ہوگا کہ ان تینوں نے اپنی سوسائٹی میں پروڈکٹیوٹی کیا دکھائی ہے. پروگرام لاؤ، سوسائٹی کو دو کچھ. امپورٹنٹ یہ نہیں رہے گا کہ کتنے لوگوں نے کتنے اسٹریٹ پروگرام کیے ہیں، امپورٹنٹ یہ رہے گا کہ قوم کی ترقی اور فلاح بہبود کے لیے کس نے کیا کام کیا ہے. اس وقت امپورٹنٹ یہ رہے گا. اسٹریٹ پروٹیسٹ اچھا ہے، اسٹریٹ پروٹیسٹ بعض اوقات بہت یوزفل ہے. یہ وہ اسلحہ ہے جس کو بہت دیکھ کے استعمال کرنا چاہیے. میں اس کے اوپر دو منٹ میں ابھی تبصرہ کروں گا، لیکن جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ قوم کی فلاح بہبود کے لیے، اس کی مستقل پلاننگ کے لیے آپ کے پاس ایجنڈا کیا ہے اور اس ایجنڈا کے اوپر آپ نے کتنا عمل کیا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس تعلیمی ایجنڈا ہے، آپ پانچ سال لگاؤ اور بتاؤ آپ کی تعلیمی ایجنڈا میں پروگرس کتنی ہے، یہ دکھانے کی چیز ہے. اگر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس فلاحی پروگرام ہے، آپ اپنا فلاحی پروگرام لے کر آؤ، دس سال اس کے اوپر محنت کرو، بتاؤ آپ نے قوم کو فلاحی پروگرام کے اندر کیا دیا ہے، یہ کام کرنے کی چیز ہے. تو اسٹریٹ پروگرامز یہ اچھے ہیں، کبھی کبھی قوم کو طاقت دکھانی ہوتی ہے، اس کے لیے اچھا ہے ایسے پلیٹفارمز بنتے رہیں اور کام ہوتا رہے. لیکن جو اصلی کام ہے وہ پیچھے کا کام ہے، جو شاید اسٹریٹ پہ نظر نہیں آتا ہے وہ قوم کے لیے کام ہے. تو ہمارے تعلیمی ادارے بننے چاہیے، ہمارے فلاحی ادارے بننے چاہیے، ہمارے اسپیشلائز جاب رکھنے والے ادارے بننے چاہیے ہماری قوم کے مستقبل کے لیے. سب سے امپورٹنٹ کام، ان تین میں سے کون ہے جو قوم کے لیے جامع مستقبل کا منصوبہ فراہم کرے گا، جو ابھی تینوں میں سے کسی نے فراہم نہیں کیا ہے، قوم کے لیے جامع مستقبل کے اوپر مبنی منصوبہ فراہم کریں، لمبی مدت کا ایک منصوبہ کہ اگلے 25 سال کے اندر شیعہ قوم کو پاکستان کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں کو کہاں سے نکل کر کہاں پہ پہنچنا ہے اور اس کا روڈ میپ کیا ہے. یہ چیز اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی گروپ اس کام کو کرے گا اس کو بہت ریوارڈ ملے گا اور وہ بہت اچھے طریقے سے یہاں کی ریسورسز کو استعمال کرے گا. اس سلسلے میں آخری بات یہ عرض کرتا چلوں، شیعہ قوم پاکستان کے اندر اہل بیت کے چاہنے والے فل آف ریسورسز ہیں، ان کے پاس ریسورسز بے انتہا ہیں، ان کو یوٹیلائز کرنا ہے کہ اگر کوئی واقعا دین کی خاطر مخلص ہے. اور یہ اسی کے ساتھ اس کو بھی ایڈ کر لیجیے گا، جو بہت اہم امپورٹنٹ پوائنٹ رہے گا وہ یہ کہ قوم کتنا خلوص سے کام کرے گا. تین گروپس میں بٹنے کے نتیجے میں گروپنگ کے لیے اگر کام کریں گے یہ قوم بہت ہوشیار ہے. اس قوم کو کوئی کم فہم نہ سمجھے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ان کو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب گروپنگ کے لیے کام ہو رہا ہے یا خلوص کے ساتھ قوم کے لیے کام ہو رہا ہے. تو بہت امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ ہم خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہوں تاکہ اس کے لیے انشاءاللہ ایک بہتری نصیب ہو جائے. آخر میں پروٹیسٹ کے حوالے سے عرض کرتا چلوں گا، ایک بات جو مسلسل ہمارے پاس آبزرویشن کے اندر آ رہی ہے وہ یہ کہ اس قوم کا پروٹیسٹ کرنے کا پوٹینشیل بہت بڑھ رہا ہے، پروٹیسٹ کا پوٹینشیل بہت بڑھ رہا ہے اس کا. یعنی جو آخری واقعے کے اندر ہوا وہ جس طریقے سے پورے پاکستان کے اندر ہوا وہ بہت بے مثال تھا، لیکن صرف ایک مشکل ہے، ہمارا ڈیمانڈس کا اسٹینڈرڈ اتنا اچھا نہیں ہے. ہمارے ڈیمانڈس کے اسٹینڈرڈ کو امپروو ہونا چاہیے. ہم اپنے اسلحے کو صحیح جگہ پر صحیح قیمت سے استعمال نہیں کر رہے ہیں. بہت بھاری اسلحہ لے کر آ گئے اور جس لیول پر اب ہم نے لا کے رکھ دیا، میں ہمیشہ عرض کروں گا اپنا سب سے بڑا اسلحہ کبھی نہیں دکھانا چاہیے، کبھی نہیں دکھانا چاہیے. تو ہم نے میری انالیسس کے اندر سب سے بڑے سے تھوڑا سا نیچے والا اسلحہ ٹیبل پہ رکھ دیا ہے. شاید ہمیں سوچنا چاہیے تھا اس سے پہلے کہ ہم اس کو میز پہ رکھیں کہ ہمیں اس کے مقابلے میں کیا لینا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے ہمارے ڈیمانڈس کا اسٹینڈرڈ اتنا اچھا نہیں ہے اور ہماری مذاکرات کرنے کی ٹیم کی صلاحیتیں اتنی اچھی نہیں ہیں جتنی اچھی ہونی چاہیے، اس قوم کے شایع نشان نہیں ہیں کم از کم. تو ہمارے پاس جو بہت اچھی بات ہے وہ یہ کہ ہماری قوم کے پاس پروٹیسٹ کا پوٹینشیل بہت اسٹرانگ ہے، شاید پورے پاکستان کے اندر بے مثال ہے، جس کو میں کئی دفعہ اس کو عرض کرتا چلا گیا ہوں کہ ہمارے پاس ایسا ایک پوٹینشیل ہے. لیکن صرف ایک مصیبت جو ہمارے ساتھ آ رہی ہے، مشکل جو اس وقت آ رہی ہے، وہ یہ کہ ڈیمانڈس کا اسٹینڈرڈ وہ اس پوٹینشیل سے کبھی بھی میچ نہیں کر رہا ہے، اور خاص کر جو نیگوشیشنز کی اسکلز ہیں اس کے اندر ہم لوگ تھوڑا سا پیچھے جا رہے ہیں. تو ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی کہ ہمارے ڈیمانڈس ہماری پروٹیسٹ کے مطابق ہوں اور ان ڈیمانڈس کو اچیو کرنے کے لیے جو نیگوشیشنز کی طاقتیں ہوتی ہیں، مذاکراتی ٹیم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کا بہت اسٹرانگ ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اس کو صحیح موقع پہ استعمال کریں. اور آخری پوائنٹ پھر عرض کرتا چلوں کہ ہر اسلحے کو ہر جگہ استعمال نہیں ہونا چاہیے. جس تیزی سے ہم نے اپنے آخری اسلحے کو استعمال کرنے کی طرف ارادہ دکھا دیا ہے، اتنی تیزی شاید صحیح نہیں ہے. تھوڑا سا اس کو بریک لگنا چاہیے، تھوڑا سا طریقے سے اور طریقے سے اس کو استعمال ہونا چاہیے تاکہ ہم انشاءاللہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے کر سکیں. کچھ باتیں باقی رہ گئی ہیں، کافی باتیں باقی رہیں گی جو اب سوال جواب میں کرنے کی کوشش کریں گے، چونکہ ہمارا وقت بہت آگے چلا گیا. اور ہوا یہ کہ پہلے ہم سوچتے تھے مہینے میں ایک دفعہ ہو جانا چاہیے پروگرام، لیکن پھر مہینے میں ایک دفعہ سے زیادہ ہو گیا، دو مہینے، تین مہینے، تو اس خاطر اب وقت بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ہم زیادہ لے لیتے ہیں. تو کچھ اہم باتیں جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ کوشچن آنسر سیشن کے اندر اس کو ہم ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے کہ ہمیشہ کہتے ہیں جن لوگوں نے جانا ہو وہ ضرور جا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کھلی محفل ہے. اور اس میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مثلا ظاہر ہے اس کو کچھ اور اسائنمنٹس ہوتے ہیں، کوئی کام وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ کسی بھی وقت اٹھ کے جا سکتا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ٹائم ہمارے پاس ہے ہم اس ٹائم کو یوٹیلائز کر لیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد.